ایک ہی مادے سے مختلف فعل مختلف معنوں کے استعمال ہوتے ہیں، اس سے یہ ایک لفظ ہے وراء، جو کہ اصل میں حمزہ یہ تھا، وراء تھا، اور پھر یہ اس میں ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اماما، قبلو، بعدو، خلفو وغیرہ جو ہیں وہ جب مضاف ہو کہتے ہیں، چونکہ ان میں ایک ظرف کا معنی ہے وہ نصب میں آتے ہیں، قبلہو، بعدہو، امامہو، اس طرح سے یہ آتا ہے وراءہو. وراء کے حمزہ کی زبر نصب کی علامت ہے، کیونکہ یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے، ظرف نصب میں ہوتا ہے. وراء ذالک، اس سے پرے، جیسے کہیں قبل ذالک، بعد ذالک، خلف ذالک، اور وراء کے معنی ہوتے ہیں پرے، کسی چیز سے پرے، بیانڈ کے معنوں میں آتا ہے. کوئی جگہ بسنا، آپ کہنا چاہتے ہیں دیوار سے پرے، جگہ ہی ہے، تو پھر وراء الجدار کہیں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ دیوار سے ادھر، جو جسے اردو میں کہتے ہیں ورے، اس کے لیے بھی استعمال عربی میں ہوتا ہے. یعنی وراء الجدار کا معنی دیوار کے قریب اس طرف یا اس طرف، پار، زیادہ تر یہ پار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وراء، ما وراء النہر، وہ علاقہ جو دریا سے پار تھا. ما وراء الطبیعات، جو عام فزکس سے ہٹ کے علوم ہیں. اس طرح سے وراء ذالک، اس سے پرے، اس کے علاوہ پھر ترجمہ ہوگا، انہوں نے اس کے سوا کیا ہے، گویا کہ ومن ابتغى غیر ذالک. غیرہ کا بھی معنی تو وہی ہوتا، اگر سوا یہاں لفظ آ جاتا فمن ابتغى سوا ذالک، اس کا معنی بھی وہی ہوتا، لیکن وراء میں وہ پلیس کا سینس آ جاتی ہے، اس سے پرے، یعنی ایک لمٹ کراس کرنا، وراء میں وہ لمٹ کے کراس کرنے کے سینس ہے، جو کہ سوا اور غیر میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ظرف ہے، ظرف سے پھر آگے جانا اس جگہ یا وقت سے آگے جانا لمٹ کراس کرنے والی بات ہے، اور یہی قرآن کریم اصل لانا چاہتا ہے. تو اس لیے غیر ذالک، سوا ذالک، یہ نہیں لفظ استعمال ہوئے. وراء میں ایک کنبی ہے جو اس لمٹ سے آگے بڑھا، اس حد سے آگے بڑھا، کچھ تلاش کرنا چاہا اس نے شہوت رانی کے لیے. فاولائکہم العادون، وہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے. اولائک مبتدا، اور ہم العادون، عادون پر ہم ضمیر فاصل ہے جس کا ترجمہ ہی ہوگا. عادون، ادا یا عدو، عدوان، اس کے معنی دوڑ کرنا بھی، لگانا بھی ہوتا ہے، سرکشی کرنا بھی ہوتا ہے، حد سے آگے بڑھنا بھی ہوتا ہے. اور انہی معنوں میں اس سے اسم فاعل ہوگا عادن، جیسے قضا یقضی سے قاضن بنتا ہے. عادن، تجاوز کرنے والا، حد سے آگے بڑھنے والا. اور عادن کی جمع سالم ہوگی عادیونا، یا عادیونا کہیں، کیونکہ اصل تو واو ہے، اور عادیونا وہ واو گر جائے گی اور دال کا پیش ہو جائے گا، جیسے قازونا بنتا ہے. تو اس طرح سے عادون، حد سے بڑھنے والے. اولئک ہم العادون، وہی ہیں حد سے بڑھنے والے. یہ پہلے نماز کا خشوع، پھر لغو اور فضول بات سے اعراض، پھر زکات، پھر اپنے یہ دو آیتیں آ گئی اپنی جنسی کنٹرول کی. یہ بھی انسان کی شخصیت اور کردار کا ایک لازمی پہلو ہے. اس کے حل بھی بعض لوگوں نے نکالے کہ اس کو ایریڈیکیٹ ہی کر دو. بدھوں میں، عیسائیوں میں سیلیبیسی اور رہبانیت اور تجرد کی زندگی گزارنا اس کو خوبی سمجھا گیا، ہندوؤں میں بھی ہے. اسلام نے اس میں یہ بین چیز نکالی ہے کہ انسان کی جنسی زندگی کی یہ صورتیں ہیں جائز اور یہ ہے ناجائز. کنٹرول کیا ہے، ختم نہیں کیا کہ بالکل یہ غلط بات. والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو کہ، یہاں بھی عبارت وہی ہے، والذین ہم راعون لعہدہم ولأماناتہم، لے دونوں پہ ہے. راعون، رعا یرعا رعایتن، اس کے لفظی معنی ہیں، ایک معنی تو اس کا ہے چرانا جانوروں کو، ریوڑ کو چرانا کہیں کھیت میں یا جنگل میں. رعل ابلا، اس نے اونٹوں کو چرایا. راعن، چرواہا، چرانے والا بھیڑ بکری کا. اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے توجہ دینا، خیال رکھنا. بہرحال رعا یا رعا سے بھی اسم فاعل عدا یادو کی طرح اس کا مادہ یائی ہے رعا یا رعا، تو وہی بنے گا اسم فاعل راعن کاذن کی طرح، دھیان رکھنے والا، توجہ دینے والا، راعونا وہ توجہ دینے والے ہیں، نگاہ میں رکھنے والے ہیں، کسی کی رعایت کرنا یہ بھی لفظ اسی سے نکلا ہے، اس پر خاص توجہ دینا، تو وہ توجہ دینے والے ہیں، رعایت کرنے والے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے خبردار ہیں، خبردار رہنا ہی اس کا معنی ہوتا ہے نا، رعا ہو اس سے، کیونکہ چرواہا جو ہے اپنے ریوڑ سے خبرداری اس کے فرائض میں شامل ہے، ان معنوں میں خبردار کیا ہے انہوں نے ترجمہ، جو کہ توجہ دینے والے ہیں، نگاہ میں رکھنے والے ہیں، خبردار رہنے والے ہیں، کس چیز کے لیے خبردار؟ لے اماناتہم و عہدہم، اپنی امانتوں اور اپنے عہد کے، امانات علی میم نون سے، امینہ یا مانو کہ میں نے ہیں، ایک معنی تو ہے بے فکر ہونا، اور اسی سے پھر معنی نکلا ہے کسی کے پاس کسی کو امین بنانا، امینہ ہو، اس کے مزید فی سے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن ثلاثی مجرد سے بھی امینہ یا مانو کسی پر بھروسہ کرنا، پھر عموماً علاق آتا حل آمنکم علیہ، کیا میں تم پر بھروسہ کروں، تم کو امین سمجھ لوں، بنا لوں تم کو امانت دار، تو امینہ یا مانو کہ میں نے کسی کو امانت دار سمجھنا یا اس کو امانت کے قابل بنانا اور اس کے پاس امانت رکھنا، یہ معنی بھی ہوتا ہے، اور جو بنیادی معنی ہے بے فکر ہونا کسی سے، وہ امین میں شامل ہوتا ہے کہ اس سے دھوکے کا یا فراڈ کا کوئی امکان نہیں یا خیال ہے کہ نہیں ہوگا، اس سے بے فکر ہے آدمی، اس لیے ہی وہ امین ہی فعل استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مصادر میں امنن بھی ہے، امن یا منو امنن، اس سے امن میں ہو گیا، اور ایک یہ ناؤن ہے امانتن، اس کا اب اردو ترجمہ ہم سمجھتے ہیں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اردو میں لفظ امانت استعمال عام ہوتا ہے اور اپنے عربی مفہوم کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے امانات، امانتن کی جو جمع مؤنث سالم ہے اس کا ترجمہ امانتیں کیا جاتا ہے، جو اپنی امانتوں سے، وعہدہم اور اپنے عہد سے، یہاں جمع نہیں آئی، عہود نہیں آئی، کیونکہ عہد تو ان کا ہوتا ہے جس سے بھی کرے اور جمع ہو سکتی تھی، لیکن امانات کئی طرح کی ہوتی ہیں، شاید اس لیے یہ لفظ ہے۔ بہرحال امانات بھی قرآن کریم میں نون الف نا سے نہیں لکھا جاتا، بلکہ ایسا لکھا جاتا ہے جیسے امانت ہمی ہو، واحد کی طرح، وہ الف نہیں لکھا جاتا، پڑھا جاتا ہے قرآت میں، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پر توجہ دینے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں خبردار ہیں، یہ راعون کا ترجمہ انہوں نے اس طرح سے کیا، رعا یا رعاس۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنے نمازوں پر حفاظت کرنے والے ہیں، یہاں دو باتیں قابل غور ہیں لغوی اعتبار سے، ہم تو اسی طرح سے ہم یحافظون علی صلواتہم، ایک تو یہ کہ یہاں یحافظون آیا ہے، حافظون نہیں آیا، یہ فعل آیا ہے، باقی سارے ناؤن اسم فاعل آئے ہیں، عادون، راعون، اس طرح سے حافظون، فاعلون، وہ سب اسم فاعل آئے ہیں، اور یہاں ہے یحافظون، محافظت کرتے ہیں، اسی مادہ جس سے حافظ لفظ آیا تھا، حافظ یحفظ، باب مفاعلہ میں آئے تو اس کے معنی بھی حفاظت کرنا ہوتا ہے، حافظ یحافظ، محافظتن و حفاظ، زیادہ محافظت استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی یوں تو مشارکت کے اعتبار سے ہونے چاہیے تھے، باہم ایک دوسرے کی حفاظت کرنا، باب مفاعلہ میں یہ خاصیت ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں، کتنے ہی باب مفاعلہ کے ورب ہیں جن میں یہ دو والی سینس مشارکت والی نہیں ہوتی، تفاعلہ میں ضرور ہوتی ہے، اس لیے جیسے عاقب یعاقب، باہم ایک دوسرے کو نہیں بلکہ صرف سزا دینا، اس طرح سے حافظ یحافظ حفاظت کرنا، اس سے اسم فاعل محافظ ہوگا، یحافظون وہی معنی حفاظت کرتے ہیں، اب دیکھیں اوپر آیا تھا حافظون تھامتے ہیں، وہ ایک لحاظ سے غلط ترجمہ ہے، لفظی نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہاں اسم جملہ اسمیہ کا ترجمہ فعلیہ کی طرح کر دیا. یہاں ٹھیک ہے, یہاں تو فعلی ہے, وہ خبر رکھتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ علا آتا ہے, حافظ علا, کسی چیز کا پابند ہونا. حافظہ اگر ہو تو پھر وہ بنا اور بھی ہو سکتا ہے حفاظت کرنا. حافظ علا, اس نے اس بات پر پکی یعنی حفاظت پہ ڈٹا رہا. اور آگے ہے لفظ صلواتہم, یہ صلات کی جبہ ہے, یہاں پلورل کے لیے واو آئی ہے, جو کہ صلات ان کی جمع مؤنث سالم ہے صلواتن, جو واحد تھا صلواتن وہی صلواتن. تو وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, بات تو وہی ہے اوپر فروج کا تھا. یہاں اپنے پہلے ہے اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں, اور یہ اپنی نمازوں میں. یہ پلورل اور جمع اور یہ کیوں آیا ہے, اجتماعی زندگی سے تعلق ہے, وہ انفرادی زکوٰۃ نماز سے ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس میں کوئی فرق تو ہوگا کہ وہاں واحد کے ساتھ آیا ہے, یہاں جمع کے ساتھ آیا ہے. اولئک ہم الوارثون, یہ جتنی لوگوں کی قسمیں بیان ہوئی ہیں اس کے بعد بیان ہوتا ہے یہی ہیں وہ لوگ جو وارث ہوں گے. ہم الوارثون, ہی کی ترجمہ تو ہم کی وجہ سے جو ضمیر فاصل ہے. الوارثون وارثہ, یارثو, یہ باب حسب یحسب سے آتا ہے فعل. عجیب بات ہے کہ صحیح فعل کم آئے ہیں اس حسب یحسب سے. مثال میں آتا ہے وارثہ یارثو, وارم یارمو, اور شاید اور بھی ولی یلی, یعنی مثال واوی سے باب حسب کے فعل آتے ہیں. تو وارثہ یارثو, وارث ہونا, وارثہ ہو, وہ اس کا وارث بنا, ہوا, اس سے اسم فاعل ہے وارثن. وارث, اب اردو میں ترجمہ وارث بھی کرتے ہیں, وراثت پانے والا, کسی کے جانے کے بعد اس جگہ پر قبضہ کرنے والا, فقہی اصطلاح میں تو وارث اسے کہتے ہیں کہ ایک مر گیا دوسرے نے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا. اور پھر وارث کا میں نے مالک, کسی کا کسی جگہ کو آکیوپائی کرنے والا, انہیں معنوں میں قرآن کریم میں آیا ہے ونحن الوارثون, ہم ہی وارث ہوں گے, سب کچھ مٹ جائے گا, اصل مالک تو ہم ہیں. ان معنوں میں وارث, وہ وہاں فقہی اصطلاح میں نہیں استعمال ہوا. یہاں بھی نہ وارثون, وہ وراثت لینے والے ہیں, میراث لینے والے ہیں, یعنی ان کو حصہ ملے گا اس میں سے. الذین, وارث وہ ہیں, کس چیز کے وارث ہیں, یا تو چونکہ بات نہیں ہوئی, اب یا تو یوں لفظ آتا اولئک ہم وارث الفردوس, یعنی اس کو مضاف کر دیتے اور خبر آ جاتی وہ وارث ہیں, وارثون کا ڈھونڈ گرا دیں اور فردوس کو اس کا مضاف علیہ کر دیں, تو فقرہ تو بن جائے گا. اولئک ہم یا اولئک وارث الفردوس, وہ فردوس کے وارث ہیں. قرآن کریم کا اپنا انداز بیان ہے, اولئک ہم الوارثون, وہ وراثت پانے والے ہیں. کون سی وراثت؟ الذین, وہ وارث ہیں جو کہ یرثون الفردوس, وارث ہوں گے فردوس کے. یہ وارث ہے یرثو سے مضارے کا صیغہ آیا, یرثونا الفردوس, فیر ری دال سین, یوں تو چار حرفی مادہ ہے, اور شاید فرد سیو فرد سو کوئی فعل بھی استعمال ہوتا ہو, قرآن میں تو نہیں آیا. عام جو کتابیں معربات پہ لکھی گئی ہیں کہ قرآن میں غیر عربی لفظ کون سے ہیں, ان میں یہ گنا گیا ہے کہ فردوس کوئی فارسی لفظ ہے, خاص قسم کے باغات کے لیے استعمال ہوتا تھا, قرآن کریم نے اس کو پھر کیا ہے. اسی لیے فردوس کا ترجمہ لفظی انہوں نے کیا ہے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے, یہ فردوس کا لفظی ترجمہ ہے. خاص نوعیت کے باغ کو فردوس کہتے تھے. اسلام کی اصطلاح میں وہ جو ہماری کلامی اصطلاح ہیں اس میں جنت کے مختلف مدارج یا مراحل یا طبقے, اور اس میں جنت السلام اور جنت الفردوس, جنت عدن, مختلف لفظ آئے ہیں. اس میں گنا گیا ہے کہ فردوس سب سے بلند ترین مقام کا نام ہے, کیفیت اس کی اللہ بہتر جانتا ہے. اور فارسی کے کسی لفظ سے ہے جس کے معنی ہوتا ہے ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں والے باغ. وہ لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے, انہوں نے اسی لیے ترجمہ کیا ہے میراث پائیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے. فردوس خود پلورل نہیں ہے, فرادیس جمع ہوگی, لیکن یہاں وہ الفردوس جنس کے اعتبار سے آیا, شاید اس لیے انہوں نے جمع میں ترجمہ کیا ہے. پائیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے پلورل میں کیا ہے ترجمہ. ہم فیہا خالدون، یہ لفظ پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے، جملہ اسمیہ ہے، وہ ہوں گے اس میں ہمیشہ رہنے والے. خالدون یہاں خبر ہے اس لیے رفع میں ہے، جہاں خالدین آتا ہے وہاں حال ہو کے آتا ہے، وہ ہوں گے اسی میں. ہا سے مراد فردوس ہے، اور یا تو فردوس خود مؤنث سمائی ہے یا پھر جنات الفردوس مراد لے کر جمع کی وجہ سے ضمیر مؤنث واحد آئی ہے ہم فیہا، کیونکہ فردوس کا لفظ بظاہر مذکر ہے، پلورل کے معنوں میں لے کر جنات کے معنوں میں لے کر ضمیر ہا آئی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا. ان الانسان، بے شک انسان، ان الانسان لفی خسرین میں بھی آپ نے پڑھا ہے، یعنی سارے ہی انسان، لام جنس ایک طرح کا ہے، کسی خاص آدمی کی بات نہیں ہو رہی. انسان آدمی، خلق پیدا کیا گیا، خلق یخلق کا مجہول ہے، خلق یخلق، خلق وہ پیدا کیا گیا، بنایا گیا، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ ایک لحاظ سے اچھا ترجمہ ہے کہ پیدا کرنے میں بالکل نیستی سے ہستی میں لانے کا سنس ہوتا ہے، جو کہ بدیع میں ہے، بدیع السماوات والارض میں. یہ ایک خاص اندازے اور پلان اور نقشے کے مطابق بنانے کو خلق یا خلق کو کہتے ہیں. اس لحاظ سے انہوں نے جو خلق کا ترجمہ کیا ہے، بنا ہے، یعنی بنایا گیا ہے کا اردو محاورہ ہے، بنا ہے، اس میں بھی مجہول کی سینس تو ہے. ہلو عن، ہلو، ہے لام عین، یعنی ہا لام عین، یہ سمع یسمع سے آتا ہے فعل ہل یا ہلا عن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بہت بے صبر سا ہونا، گھبراہٹ میں خاص طور پر کوئی الجھن پیدا آ جائے یا کچھ، اس کو نہ سہ سکنا، گھبرا جانے والا، اس سے گھبرا جانا، اس سے یہ لفظ ہے. حال اون بھی کہتے ہیں، ہلو اون بھی اس آدمی کو کہتے ہیں. حال اون تو سیدھا ہے، حال اون بلکہ نہیں کہتے، ہل اون کہتے ہیں. جیسے فرح یا فراح سے فرح ان میں نے ہوتا ہے نا خوش، اس طرح سے ہل یا ہلا سے ہل اون، اور یا پھر ہلو اون فعول ان کے وزن پر، یہ صفت ہے دونوں، اور دونوں میں مبالغے کی سینس ہوتی ہے، فعول میں تو خاص طور پر. تو بہت زیادہ گھبرا جانے والا، اور اس کا انہوں نے ترجمہ بہت اچھا کیا ہے، جی کا کچا، یعنی اس میں کوئی پختگی نہیں ہے، ذرا کوئی مصیبت پڑی یا کچھ، یا کوئی ایسے حالات ہوئے تو بس وہ اپنا حوصلہ اور ہمت چھوڑ دیتا ہے. یہ معنی ہے ہلو کے، حوصلہ اور ہمت چھوڑنے والا، یا بے صبر ہونے ہو جانے والا، جلدی گھبرا جانے والا، یہ سارے اس کے معنی ہیں جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے جی کا کچا.
کم ہمت،
اب دیکھیے ترجموں میں مترجم کو ایک لفظ کا چوائس کرنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ اتنے اچھے ہوتے ہیں ان کے الفاظ کہ کسی لفظ کو بھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. میں نے ایک دفعہ سورۃ النساء لکھی تھی بی اے کے لیے، کورس میں تھی اس وقت، بہرحال اس میں بی اے کے اسٹینڈرڈ کو سامنے رکھا، لیکن اس میں ترجمہ میں نے یوں دیا کہ یہ ایک سائڈ بین السطور ترجمہ، ادھر ایک کالم بنایا تھا جس میں بالکل رواں ترجمہ چلے، وہ الگ اور درمیان میں 70 کے نیچے 70، اس میں میں نے ان تین چار ترجموں کو سامنے رکھ کے انتخاب کر کے وہ ترجمہ کیا تھا. لیکن بعض جگہ لفظ ایسے ہوتے تھے کہ کسی کو بھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، وہاں پھر میں دونوں ترجمے ایک اوپر ایک نیچے دے کر لائن میں لکھتا تھا. مرحوم پیر غلام وارث نے اسی طرح ایک ترجمہ شروع کیا تھا، چوتھے 18 پارے تک پہنچے تھے، وہ بیچارے قتل کر دیے گئے گھر میں، کسی نوکر نے ان کو مار دیا. ہاں ہاں جی،
ان کا بیٹا ریلوے میں ڈاکٹر،
ہاں ہے کوئی، وہ انہوں نے چار حصے لکھے تھے، وہ مفت تقسیم کیا کرتے تھے، چار حصے، شاید پانچواں بھی آ گیا. ان کی ایک بہو ہماری شاگرد تھی، اب سنا تھا کہ وہ مرتب کر رہی ہے پانچویں یا اگلا بھی، بہرحال چار تو میں نے دیکھے، چوتھا حصہ ان سے لیا تھا. تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ ترجموں سے ترجمہ لیا، اور بعض جگہ اب یہ جی کا کچا اور بے ہمت, کم ہمت, ایسے لفظ ہیں کہ جی چاہتا ہے اوپر کم ہمت بھی لکھ دے, نیچے یہ بھی لکھ دے. کم ہمت بھی وہی ہے جس میں ہمت کے فقدان ہے, کمی ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے گویا کہ وہ مصائب اور مصیبتوں کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے. اب اسی کی وضاحت کی ہے, حلو کس لحاظ سے, کس پہلو سے, کس کس فیلڈ میں. اذا مسہ الشر جزوعا, یعنی اس کی حالت ایسی ہے. یہ حلوان حال ہے, یاد رکھیے, خلقہ کا, یعنی ہوا جو اس کا نائب فائل ہے, یا انسان جو اوپر انا آیا ہے, انا کا اسم انسان ہے. خلقہ حلوان, یہ پورا فقرہ اس کی خبر بنتا ہے. تو خلقہ کا جو نائب فائل ہے ہوا, اس کی صفت ہے حلوان, وہ کم ہمت ہے, جی کا کچا ہے. اور اس کی پھر تفصیل ہے, اذا مسہ الشر, جب اس کو آ چھوئے برائی. اذا جب, مس یا مسو چھو لینا, آ لگنا کے معنوں میں آتا ہے, اسی لیے اس کا ترجمہ پہنچنا بھی کیا جاتا ہے. اصل معنی مسا کا ہوتا ہے کسی کو چھونا, اس کو ٹچ کرنا. مسہ الشر, جب اس کو ٹچ کرتی ہے, جب اس کو آ چھوتی ہے, یا جب پہنچتی ہے. شر برائی, شین رے رے مادہ ہم پڑھ چکے ہیں, اور اس کے مقابلے کا لفظ خیر ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. شر میں نے برائی, اور برے کو بھی شرون کہتے ہیں. یعنی یہ شرون اور خیرون آپ نے کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ دو لفظ ایسے ہیں جو افعل و تفضیل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں, حالانکہ شرون سے اشر ہونا چاہیے اور خیر سے اخیر ہونا چاہیے افعل و تفضیل, لیکن نہیں, یہ دونوں لفظ شرون اور خیرون افعل و تفضیل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی زیادہ اچھا, زیادہ برا, ہو وہ شر من ہو یا خیر من ہو, یوں کہیں گے. تو اس لحاظ سے شر برا, اور برائی کو بھی شر کہتے ہیں. شر اصل تو برائی کو کہتے ہیں, لیکن یہ کہ اس مادے سے افعل و تفضیل بھی شر ہی استعمال ہوتا ہے, اور پھر اس کے معنی ہوتے ہیں بہت برا. یہاں برائی کے معنوں میں ہے. شر کئی طرح کا ہو سکتا ہے, جو بھی مصیبت, بیماری ہو یا کوئی اور ہو, بیسیوں صورت سے شر کی ہو سکتی ہے. جزوعا, پھر وہ ہوتا ہے گھبرا جانے والا. جزع یجزع یا جزع یجزع, جزعا اس کے معنی ہوتے ہیں تکلیف اور مصیبت کے وقت حوصلہ کھو بیٹھنا, بلکہ ایسی حرکات ظاہر کرنا جس میں اس کی گھبراہٹ ظاہر ہو. یعنی ہاتھ سے, پاؤں سے, منہ سے وغیرہ, چہرے سے اس کی گھبراہٹ اور کم ہمتی ظاہر ہو جائے, کہ ہاتھ پاؤں پھول جانا, اوسان خطا ہو جانا جیسے کہتے ہیں. تو ان معنوں میں جزوع بھی مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ جزا کرنے والا, بہت زیادہ گھبراہٹ کا اظہار کرنے والا. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے بے صبرہ. بے صبرہ بھی وہی ہوتا ہے جو صبر نہیں کر سکتا, اور وہ مختلف حرکتوں سے ظاہر کرتا ہے اپنی بے صبری کو. جب پہنچے, کیا کیا انہوں نے, یہ ذرا میرے خیال میں مولانا اشرف علی صاحب ہوں گے, چونکہ یہ بڑی مشکل عبارت بعض دفعہ لاتے ہیں. جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے, مفہوم وہی ہے. اصل معنی تو ہے جزا فضا کرنے والا. فضا بھی عربی لفظ ہے, فضا یا افضاؤ سے, وہ جیسے کہیں چیخے مارنا, دہائی دینا, کوئی اس طرح کی حرکت کرنا, وہ جزا فضا, گھبراہٹ کا اظہار. تو وہ جزا فضا کرنے والا ہے, مشکل لفظ ہے. جزوعا یہ اس لحاظ سے بے صبرا بہت اچھا ترجمہ ہے, ایک لفظ کا ایک لفظ سے ترجمہ, کہ جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو بے صبرا ہوتا ہے, صبر نہیں کر سکتا. ہے کیا ہے گھبرا, یہ کنہوں نے کیا ہے, نہیں بے, وہ اصل میں ریکارڈنگ کی وجہ سے ہم زیادہ بحث نہیں کر سکتے, یا تو بعد میں کر لیا کریں تو بہتر ہے, یا پھر پہلے دیکھ لیتے. کس کا ترجمہ ہے, شاہ عبد القادر صاحب کا ہوگا, یہ شاہ صاحب کا ہی ترجمہ ہے جو شیخ الہند نے ذرا اس کو نظر ثانی کر دی تھی. تو بے صبرا, اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ, اور جب اس کو آ چھوئے بھلائی. خیر کا میں نے بھلائی بھی اور بھلا بھی, یعنی بھلے آدمی جو زیادہ بہتر ہے, زیادہ اچھا ہے, اس کو بھی خیر کہیں گے, اور خیر میں نے اچھائی اور بھلائی بھی ہوتا ہے. اذا مسہ الخیر، جب اس کو آچھوے بھلائی، یعنی جب کوئی بھلائی اس کے سامنے آئے، مال ہو یا کوئی اچھے حالات ہو، تو منوعا، پھر وہ منوع ہوتا ہے. منوع منع یمنع، کہ میں نے ہے روک لینا. بعض دفعہ مانا آ کہ میں نے کسی کی حفاظت کرنا، ڈیفنس کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن بنیادی معنی اس کا ہے روک دینا. مانا آ یمنع، مانا آ ہو، اس نے اس کو روک دیا فلاں کام سے. اس سے مانع اسم فاعل ہو سکتا ہے، اور منوع اسی طرح فعول کے وزن پر صفت ہے، بہت زیادہ روک لینے والا، بہت زیادہ روک لینے والا کسی چیز کو. جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو پھر وہ اب منوع کے میں نے بخیل کے بھی ہو سکتے ہیں، جو بالکل ہاتھ بند کر کے رکھے. اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا تو ہوتا ہے بے توفیق کا، پھر اس کو توفیق نہیں ہوتی بھلائی کرنے کی. پیسے آ جائیں، لاکھوں ہو جائیں، اس میں ایک بخل کا مادہ، وہی جس کو شح ہے نفس، کسی جگہ دوسری جگہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے، وہ ہے اس میں. ان تینوں آیتوں میں حلوع عن، یزوع عن، منوع عن، یہ سب حال ہیں، نصب میں آئے ہیں. اور وہ جو ہو کی ضمیر جہاں جہاں انسان کے لیے ظاہر آئی ہے، یا خلق من نائب فاعل اندر آئی ہے مستتر، اسی کا حال ہے کہ وہ جی کا کچا پیدا کیا گیا ہے، کم ہمت ہے بنیادی طور پر، اور اس میں برائی آئے تو سہ نہیں سکتا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. یوں ترجمہ وضاحت میں تو یوں کر سکتے ہیں، اچھے دن آئے تو پھر کسی کو کچھ دینے کو جی نہیں چاہتا، سب کچھ اپنے پاس رکھتا. انہوں نے اس کا ترجمہ بے توفیق کا، پھر اسے نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس لحاظ سے اچھا ترجمہ کیا ہے. بخل کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہی معنی ہے بخل کرنے. اصل تو معنی ہے منوع، بہت زیادہ بخل کرنے والا، بہت زیادہ ہاتھ روک لینے والا. جزو، بہت زیادہ گھبراہٹ کا اظہار کرنے والا. حلو، بہت زیادہ کم ہمت. یہ تینوں سیکھے مبالغے کے ہیں، اس میں بہت زیادہ کی سینس ضرور ہے. انہوں نے فعل سے ترجمہ کیا، جزا فضا کرتا ہے اور بخل کرتا ہے، وہ مفہوم ہے. ہمارا جو اصل کام ہے اس ترجمہ القرآن میں وہ یہ ہے کہ ڈکشنری اور ترکیب ناوی کے اعتبار سے اصل مفہوم عبارت کیا ہے، یعنی عبارت کا بنیادی معنی کیا ہے، پھر اس کو محاورے اور مختلف طریقوں پر تو ظاہر کیا جا سکتا ہے. ترجمے میں کوئی ایک لفظ کی پابندی نہیں کی جا سکتی. الا المصلین، مگر نمازی نہیں. جیسے آپ نے پڑھا تھا نا، ان الانسان لفی خسر الا الذین، انسان گھاٹے میں ہے مگر یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہوں گے. تو یہاں ہے کہ یہ جو صرف بیان اوپر باتیں ہوئی ہیں، یہ مصلین اس سے مستثنا ہے. اب یہ مصلین کس سے مستثنا ہے؟ کہ ان کی وہ طبیعت میں ہی کم ہمتی اور وہ نہیں رکھی گئی، ان کی پیدائش میں ہی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فرق تو ہوتا ہے، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، بعض بڑے ثابت قدم ہوتے ہیں، بالکل گھبراہٹ سامنے آتی ہے تو بھی. مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سارا پتا ہے، تھانہ دار کو پتا چل گیا، گواہیاں اس کے پاس پہنچ گئی ہیں، لیکن وہ اس طرح کہتے ہیں جی ہے ہی نہیں، اور چہرے پر بھی گھبراہٹ نہیں آنے دیتے. تو ایک واقعہ اگلے دن ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک عورت جو ایک جرم کرتی ہے اور وہ اس کا ساتھی پکڑا جاتا ہے، تو وہ اس کو تھانے دار بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ فلاں تمہارے پاس آیا تھا، کوئی نام اس کا لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے وہ کون؟ تھانے دار لکھتا ہے کہ میں تو گھبرا گیا، یہ تو اتنے اعتماد سے بات کر رہی ہے. بعد میں وہ خیر ثابت ہو جاتا ہے سب کچھ، لیکن یہ کہ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے گھبراہٹ کا سامنا کرنے میں بھی. تو کیا جو انسان حلو ہے بلحاظ فطرت، اس کے اندر ایک کم ہمتی رکھی گئی ہے، اس سے مستثنا ہے نمازی، کہ ان کی فطرت ہی اور ہوتی ہے، یا صرف یہ کہ برائی اور اچھائی کے وقت جو رد عمل ہوتا ہے کمزور انسان کا، اس سے وہ بچے ہوئے ہیں، وہ نہیں ایسا کرتے، وہ نہ جزا فضا کرتے اور نہ ان کے پاس مال ہو تو وہ روکتے ہیں. بظاہر یہ الا کا استثناء اس سے ہے، لیکن نحوی لکھتے ہیں کہ انسان سے ہی ہے، کیونکہ انسان سے مراد ہے سارے انسان. اب انہی سے استثناء کرنا ہے نا، کہ سارے انسان یہ ہوتے ہیں مگر یہ نہیں ہوتے، تو استثناء انسان سے ہے، جنس کا استثناء ہے، اسی جنس سے ہو تو پھر جو الا کے بعد لفظ آتا ہے وہ ڈیفینیٹلی نصب میں آتا ہے, جبکہ جملہ منفی بھی نہ ہو اور اسی کی جنس کی بات آ رہی ہو. جا الرجال الا زیدن, پھر یہ کہیں گے. اور دوسری جنس سے ہو تو پھر وہ اور قواعد بھی ہیں استثناء کے. تو مسلین, نمازی لوگ, صلا یصلی, نماز پڑھنا, صلا یصلی صلاتن تسلیتن نہیں, اور اس سے اسم فاعل ہے مسلیون جو کہ پڑھا جائے گا مسلین, یہ اس میں منقوص ہے, اس کی رفع نصب جر ہوگی مسلین مسلین مسلین, اور اس طرح سے جمع ہوگی مسلیون جو کہ پڑھا جائے گا مسلون, اور مسلیین وہ پڑھا جائے گا مسلین, یہ گر جاتی ہے واو جمع یا جمع سے پہلے. الا المسلین, مگر نماز پڑھنے والے, یعنی وہ, یا تو ان تینوں باتوں سے استثناء ہے ان کا, ان میں کم ہمتی نہیں ہوتی, وہ مصیبت کے وقت ان کے اوسان خطا نہیں ہوتے اور بھلائی ان کے ہو تو وہ بخل کر بخیل ہو جیسا رویہ نہیں اختیار کرتے, نمازی اس سے مستثنا ہے ان میں یہ. اور یہ نماز کی ان برکات میں سے, جیسے قرآن کریم میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز اگر صحیح ہو تو وہ تو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے, اور برائی میں سب چیز آ جاتی ہے, بخل بھی آ جاتا ہے اور یہ بھی, تو وہ نہیں. پھر آگے مسلین کی بھی مزید وضاحت کی ہے, صرف جنرل مسلین پہ نہیں چھوڑ دیا اگرچہ وہ نماز پڑھنے والے. اس میں یاد رکھیے کہ اقامت صلاۃ اور صلی یصلی, یعنی مقیم الصلاۃ اور مسلی میں ایک فرق تو ہے, اس میں ذرا باقاعدگی, شرائط, آداب وغیرہ سب کا ہے, اور مسلین میں بس نماز ادا کرنا ہے. میں نے تو بنیادی یہی بنتا ہے, اس کی روح کے اور شرائط کے ساتھ ہو یا نہ ہو, نماز ادا ہو گئی, صلی, اس نے نماز ادا کی. اس وجہ سے شاید آگے کہ مسلین کا لفظ آیا ہے, مقیمین الصلاۃ کا نہیں آیا. آگے وضاحت ہے, الذین, وہ لوگ, یعنی وہ نمازی جو کہ ہم علی صلاتہم دائمون, عبارت یوں بنتی ہے الذین دائمون, الذین ہم دائمون علی صلاتہم. اس میں دائمون دال واو میم سے اسم فاعل ہے, دام یدوم دومن و دوامن, اس کے معنی ہوتے ہیں یاری رہنا, ہمیشہ رہنا, درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. یعنی اسی سے آپ نے فعل ناقص پڑھا ہے ما داما, جب تک وہ رہا, تو اس سے داما یدوم رہنا, مسلسل رہنا, اس سے اسم فاعل ہے دائمن, ہمیشہ رہنے والا. فعل لازم ہے, متعدی نہیں ہے, اس کا اس میں مفعول کوئی نہیں بنے گا. تو دائمن, ہمیشہ رہنے والا, ہمیشہ سے مراد ابدی ازلی نہیں ہے, مطلب یہ کہ بغیر وقفے کے, کسی رکاوٹ کے بغیر, کسی اس کے ساتھ دوام والا, دوام بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسی دائم کو انہوں نے کیا ترجمہ قائم, نمازوں پر قائم ہیں, اپنی نماز پر, صلاۃ واحد آیا یا اپنی نماز پر قائم ہیں. اصل بات تو پھر اگر کریں تو قائم رہنے والے, کھڑے رہنے والے, ہمیشہ رہنے والے, مسلسل جاری رہنے والے, یہ ترجمہ بنتا ہے. تو دائمون, وہ اپنی نماز پر, صلاۃ واحد آیا ہے, اور واحد آئے تو پھر یہ الف کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے آگے اگر ضمیر کوئی مضاف ہو رہی ہو تو. وہ اپنی نماز پر دوام رکھنے, نماز کا دوام رکھنے والے ہیں, نماز پر ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں, یہ مفہوم بنتا ہے, یعنی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اور آگے ہے, یہ وہی بات ہے, نماز کو آگے بھی لفظ آئے گا حفاظت کرنا, اس میں دائمین میں دائمان نماز پڑھتے ہیں, ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں, یہ ترجمہ سادہ سا ہو سکتا ہے. والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور یہ وہ لوگ ہیں ایسے نمازی جو کہ نمازوں پر, وہ تو پہلے بات ہوئی, دوسرا ایسے نمازی جو کہ اب یہاں ہوگا, والذین فی اموالہم, یہاں کوئی تقدیم و تاخیر کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ حق معلوم, یہاں نکرہ مبتدا آیا ہے بعد میں, مبتدا بعد میں آ سکتا ہے نکرہ ہو کر, اور جار مجرور پہلے قائم مقام خبر کا کام دے رہا ہے. فی اموالہم ان کے مالوں میں, اموال مال کی جمع ہے, اس کے مادے وغیرہ کی بات ہو چکی ہے, ان کے مالوں میں جس میں زمین بھی آتی ہے, روپیہ پیسہ بھی آتا ہے, سب کچھ زرعی اور دوسری پیداوار, حق معلوم, ایک ایسا حق ہے جو جانا ہوا ہے. لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے حق, ہے قاف قاف مادہ سے حق یا حق کا معنی ہوتا ہے بنیادی, دوسری چیز کے دو چیزوں میں سے ایک کا دوسری کے مطابق ہونا, اس کے موافق ہونا. اسی سے پھر درست ٹھیک وغیرہ اس کے معنی, انصاف حق حصہ. خود حق اردو میں استعمال ہوتا ہے, جیسے وراثت میں حق, فلاں چیز میں حق, حصے کے معنوں میں آتا ہے. یہ ایک معنی ہے حق کا, حق معنی سچ بھی ہوتا ہے. سارے معنی جتنے حق کے ہیں ان میں وہ موافق اور مطابق ہونے کی سینس ضرور ہوتی ہے, انصاف کے مطابق, سچائی کے مطابق وغیرہ. تو یہاں حق حصہ کے معنوں میں آیا ہے. ان کا حق ہے, ایک حق ہے معلوم, یہ تو عالم یا عالم سے اسم مفعول ہے, معلوم میں نے جو جان لیا گیا, جس کا پتہ ہے. تو حق معلوم, ایک ایسا حق جو کوئی مجہول نہیں بلکہ معلوم ہے, پتہ ہے کہ اتنا حصہ ہے. گویا کہ حق معلوم ان کا یہاں یہ معنی بھی بنتا ہے جو مقرر شدہ ہے. مقرر ہو جائے گا تو سب کو پتہ ہوگا نا, چوتھائی اس کی ہے, پانچواں حصہ اس کا ہے, دسواں حصہ اس کا ہے. اس لحاظ سے غالباً اس میں زکات ہی کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ وہ ایک فکس کر دیا گیا ہے کہ اتنا حصہ دینا ہوگا. یہ تو تمہارا نہیں ہے, سو میں سے ڈھائی, یہ تو غربا کے ہیں. تو ان کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے, ایک مقرر حصہ, نکرہ مؤخر مبتدا کی وجہ سے. اور وہ حق, ایک تو یہ کہ مقرر حصہ ہے معلوم, جانا ہوا ہے, سب کو معلوم ہے. دوسرا پھر یہ کہ وہ حق کس کے لیے ہے, للسائل والمحروم, یہ حق ہے سائل اور محروم کا. لام زیر لے کا میں نے کا یا کے لیے کرے. سائل سأل یا سألوا سے اسم فاعل ہے, سوال کرنے والا, طلب کرنے والا, مانگنے والا. سائل تو وہ ہے جو مانگتا ہے کچھ, جیسے قرآن کریم میں آیا اما سائل فلا تنہر, جو مانگنے والا ہے اس کو جھڑک نہیں. اس طرح سے یہ کہ سوال کرنا, اس میں کون سی چیزیں منع ہیں, اس کی مذمت کیا کی گئی ہے, یہ تو حدیث کا ایک مستقل موضوع ہے. سوال کرنے والے کو دینے کا بھی حکم ہے, اور خود سوال کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے. حکمت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ مانگنا بہت برا ہے, اور بلکہ بعض صحابہ کی تو روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسی جامع نصیحت کرے. آپ نے شاید اس کو, اب مناسب طبیعت ہوگا, اس کو یہ حکم دیا کہ کسی سے کچھ مانگ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات پر اس طرح عمل کیا کہ میں گھوڑے پر سوار ہوتا تھا, میرا چابک یہ چھڑی نیچے گر جاتی تھی گھوڑے سے. اب کسی کو کہہ دینا کہ یار یہ اٹھا دو مجھے, میں یہ نہیں کرتا تھا, کیونکہ کسی کے سے کچھ مانگنا نہیں ہے, خود اتر کے پھر وہ اٹھاتے تھے اور پھر سوار ہوتے تھے. عمل کی تو بات یوں ہے نا. اسی طرح سے سوال کرنے والے کے بارے میں آیا کہ قیامت میں اس کا چہرہ ایسا ہوگا. وہ تو سوال کرنے کی مذمت اور ملامت اپنی جگہ کی, لیکن جب کوئی کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کو کہا اس کو جھڑکو نہیں, اور اس کو دو, اور اس کا حق ہے. اور یہ ہمیں کیا پتا ایسا ہے, اگر ہمارے پاس آج کل تو بدقسمتی سے پروفیشنل ہو گئے, کوئی تحقیق ہی نہیں ہو سکتی, اپنے محلے میں شاید ہو تو ہو ورنہ. تو اس لیے وہ دونوں طرف کے اپنے اپنے احکام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے کہ آپ نے بھیجے اپنے زکوٰۃ لینے والے. زکوٰۃ جانوروں کی, جانوروں میں ہوتی تھی, جاتے تھے وہ کلیکٹر زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے بدوی لوگوں میں, اور ان کو کہا جاتا تھا اپنے ریوڑ لاؤ, مثلا 40 بکریوں میں سے ایک بکری ہے یا جو حساب ہے وہ اس کے ریٹ مقرر ہے. اب یہ جو افسر تھے یہ بہترین جانور چن لیتے تھے, 40 میں سے ایک لینا ہے مثلا, تو جو بہترین نظر آیا وہ چن لیا. مالک کے تو بیچارے کے, وہ کہتے ہیں سینے تو وال پٹا گیا اس کی تو یہ حالت ہوتی تھی. اور بعض مالک ایسے ہوتے تھے کہ وہ خود ہی کوئی دبلی پتلی مریل بکریاں لا کے دے دیتے تھے کہ جی یہ لے, 40 میں سے آپ نے ایک ہی لینا ہے نا, ناگ ہی پورا کرنا ہے نا, یہ لے جاؤ, جو نکمی ہے وہی لے جاؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں نے شکایت اپنی اپنی جگہ کی. مالکوں نے بعض نے یہ کی کہ کلیکٹر جی ہمارا بہترین جانور چن لیتے ہیں تو کیا کریں. تو آپ نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو بھائی, اللہ کی راہ میں دیتے ہو, اچھی چیز دیا کرو, نکمی چیز اللہ کی راہ میں نکالنی ہے یہ تو غلط بات ہے, تم خود ہی اچھی چیز دیا کرو. اور یہ نہیں کہا کہ اچھا میں کلیکٹروں کو ایسی تیسی ان کی کار لوں گا. اور ان افسروں کو بلایا اور انہوں نے کہا دیکھو, انسانی طبیعت کا بھی خیال رکھا کرو, ان پر زکات فرض ہے, لیکن اگر تم نے اس طرح کیا کہ جو سارا چوٹی کا جانور وہ لے لے تو انہیں نفرت ہی ہو جائے گی پھر, لہذا جو وہ دے وہ لے لیا کرو. تم یہ نہ کہا کرو کہ ہم فلاں جانور پکڑیں گے اور فلاں لیں گے. یعنی ان کو اپنی جگہ سمجھایا اور ان کو اپنی جگہ سمجھایا. یہی بات سائل کی ہوتی ہے کہ سوال کرنے کی مذمت بھی ہے دین میں, بہت زیادہ ہے, اور نہ مانگنے کی تعریف ہے. وہ جیسے آپ نے سورہ البقرہ میں پڑھا ہوگا, لا یسألون الناس الحافا, کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. حدیث میں تو خیر بہت کچھ آیا. اور دوسری طرف جو مانگتا ہے اس کو دینے کی بھی تلقین کی گئی ہے. یہاں وہی ہے, للسائل والمحروم, جو سوال کرتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں. والمحروم, محروم حرم یا حرموں کا معنی ہوتا ہے کسی کو. اب یہ لفظ تو ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے, یعنی وہ بھی روک دینے کے معنی میں آتا ہے, اس سے کوئی چیز روک لینا. حرم ہو, اس نے اس کو فلاں چیز سے روک دیا, آگے پھر مفعول کا ذکر آتا ہے. اس طرح سے محروم وہ ہے جس کو روک دیا جائے کسی چیز کے لینے سے. اسی سے حرام کا لفظ, حرام کے معنی بھی روکنے کے, وہ چیز جس سے روک دیا جائے. اگر اس کی ناپاکی کی وجہ سے روکا گیا تو پھر وہ حرام ان معنوں میں ہے, اور اگر اس کی عزت کی وجہ سے کہ اس کی بےعزتی نہیں کرنی اس لحاظ سے روک دیا گیا تو بھی وہ حرام ہے. جیسے کہتے ہیں مسجد المسجد الحرام, عزت والی مسجد. تو محروم کا معنی ہے جس کو روک دیا گیا کسی چیز سے, حصہ لینے سے یا مال وغیرہ سے. تو محروم رکھا گیا, ہم اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. انہوں نے کیا ترجمہ, ہارے ہوئے کا. ہارا تو خیر یہاں نہیں ہے, ہار کا معنی تو کچھ اور بنتا ہے اس لفظ میں, شاید اردو محاورے میں یہاں اس طرح کہو, لیکن محروم کا ترجمہ یہی ہے جس کو کچھ, جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. مانگتا ہے یا نہیں مانگتا وہ الگ بات ہے, لیکن وہ محروم ہے مال سے, دولت سے, کھانے سے, روٹی سے, کپڑے سے, جس چیز سے بھی کہہ لے, ان معنوں میں. تو محروم کا ترجمہ اور کون سا کیا,
مانگنے والے کے اور بن مانگنے والے کے,
بن مانگنے. یہ اچھا, سوالی اور بے سوالی, یہ محاورے کے اعتبار سے ہے, کیونکہ دو لفظ آئے ہیں اپوزٹ ایک دوسرے کے. تو سائل تو وہ ہے جو مانگتا ہے, اور وہ جو نہیں مانگتا اس کو کہا. بھلے ویسے محروم کا معنی یہ نہیں جو مانگے نہیں. کان اول معتر کا لفظ ایک جگہ ہے 17 پارے میں, وہاں یہ لفظ ہے مانگنے والا یا نہ مانگنے والا, مانگ کے لینے والا یا ویسے وہ اس کی صورت ہی سوال ہو نہ مانگتا ہو. تو یہ محض دو لفظوں کو چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے ہیں اس لیے انہوں نے سوال اور بے سوال. محروم کا معنی وہ آدمی نہیں ہے جو سوال نہ کرتا ہو, آپ اسے عفیف کہہ سکتے ہیں, بلکہ متعفف کہیں گے. قرآن کریم میں آیا ہے یحسبہ الجاہل اغنیاء من التعفف, تو وہ متعفف ہے صحیح لفظ اس کے لیے جو سوال کی ذلت نہیں اٹھاتا, مانگتا نہیں چاہے بھوکا مر جائے. تو اس طرح سے محروم کا معنی تو وہی ہے جس کو ہر چیز سے گویا کہ محروم کر دیا گیا. محروم کے یاد رکھیا, حراما یا حرومو کے دو مفعول ہوتے ہیں. حراما زیدن کتابن, مثلا یوں کہیں گے اس نے زید کو کتاب سے محروم کر دیا. اس کے مفعول بنیادی طور پر دو آتے ہیں, اور قرآن کریم میں کہیں کہیں اس طرح دو مفعول کے ساتھ آیا ہے. تو محروم ایک تو وہ ہے جس کو روک دیا گیا, اور دوسرے وہ چیز جس سے روک دیا گیا وہ بھی اس کا مفعول ہوگا. اب یہاں وہ بیان نہیں کیا گیا کہ کس سے روک دیا گیا, یہ خود بخود سمجھا جاتا ہے, روزی سے, مال سے, پیسے سے, ضروریات سے وہ محروم ہے. تو مانگنے والا ہے یا ویسے ہے محروم, مانگتا نہیں لیکن گویا کہ حاجت مند کا معنی کر لیا جا سکتا ہے, ان کے لیے اس کے مال میں حصہ ہے, وہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے اور ان کو بھی ڈھونڈ کے دیتا ہے جو مانگتے نہیں مگر ہے ضرورت مند, ان کے ہاتھ خالی ہیں, ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں, وہ بھی. تو یہ ایک طرح کے زکوٰۃ کے ضرورت اور اس کے جو مصارف ہیں جو قرآن میں تو ویسے 8 بیان ہوئے ہیں لیکن یہ کہ اس کی روح کے مطابق وہ دونوں قسم کے لوگوں کو دیتا ہے, مانگنے والے کو بھی اور دوسرے کو بھی. والذین, یہ تو ہوئی مال کی بات, پہلی تھی نماز کی, دوسری تھی مال کی. یوں کہیں کہ پہلا حکم نماز کا, دوسرا حکم زکوٰۃ کا ہے, نمازی ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں, سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ ہے. تیسری بات, والذین یصدقون بیوم الدین, اور یہ وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں, صدق یصدق تصدیقا, کسی چیز کے سچا ہونے کا اعلان کر دینا یا مان لینا کہ وہ سچ ہے. اصل تو تصدیق کے معنی مان لینا ہی ہوتا ہے, اس لیے تصدیق قلب کا کام ہے, لسان کا نہیں ہے. ہم وہ ایمان میں کہتے ہیں اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب, کہ میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اسلام کا, توحید کا, رسالت کا, اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہوں. تصدیق اصل تو دل کا کام ہے, یا کہ یہ دماغ کا کام ہے اردو میں ہم کہیں, وہ تصدیق کرتے ہیں, اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا یقین کرتے ہیں, تصدیق یقین ہی کا نام ہے, سچ سمجھتے ہیں, سچ جانتے ہیں اور سچ مانتے بھی ہیں. ہم قیامت وغیرہ کو جانتے ہیں مانتے نہیں, کچھ ایسی بات ہے ہماری, جانتے ہیں قیامت آئے گی اور جزائے اعمال ہوگی, مانتے نہیں عملاً. والذین یصدقون بیوم الدین, جو کہ تصدیق کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, سچ مانتے ہیں جزا کے دن کو. ہم نے پہلے بھی ترجمہ کیا تھا سورہ الفاتحہ میں بھی کہ اس کا بنیادی معنی ہے جزا کا دن, چونکہ وہ جزا نیکیوں اور بدیوں کی انصاف پر مبنی ہوگی اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے انصاف کے دن پر. یہ امپلائڈ معنی ہے, یعنی لفظی معنی تو ہے جزا کا دن اور پھر امپلائڈ معنی ہے انصاف کا دن, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جزا سزا دے گا وہ انصاف پر مبنی ہوگی, عدل پر مبنی ہوگی. تو یہ آخرت پر ایمان کی بات آ گئی. والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون, محض تصدیق ہی نہیں بلکہ اس کا خوف ظاہر بھی ہو قیامت کا, چونکہ اس جزا سزا میں ایک پہلو عذاب کا بھی ہے, اس کا پھر خصوصاً ذکر کیا ہے والذین, اور وہ لوگ ہیں ہم جو کہ, یعنی وہ. اب یہاں فکرہ یوں بنتا ہے ہم مشفقون من عذاب ربہم, وہ ڈرنے والے ہیں اپنے رب کے عذاب سے. ہم پہلے مشفقون کو لیتے ہیں شین فے قاف, شفقہ یشفقو یا یشفقو, کچھ سلاسی میں بھی میں باب نہیں کہہ سکتا کس سے آتا ہوگا لیکن استعمال ضرور ہوتا ہے ورب. اسی سے ایک لفظ ہے شفق جو قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے, سورج نکلتے وقت جو ایک سرخی ہوتی ہے آسمان پر, یا چھپتے وقت جو کہ ایٹماسفیئر کا ایک رد عمل ہوتا ہے زمین پہ, ارد گرد جو 50 میل تک ہوا ہے اور ایک ایٹماسفیئر ہے, اس کی وجہ سے یہاں وہ پھر رنگ بدلتا ہے, سورج چھپتا ہے تو آہستہ آہستہ اندھیرا آتا ہے اور نکلتا ہے تو آہستہ آہستہ روشنی آتی ہے. اگر یہ ایٹماسفیئر نہ ہو تو پھر ایک دم اندھیرا اور ایک دم روشنی. کہتے ہیں کہ چاند پر ایٹماسفیئر نہیں ہے, اس لیے چاند جو ہی سورج سے غائب ہوتا ہے ایک دم ٹھنڈ برف جیسی شروع ہو جاتی ہے, اور جو ہی سورج کے سامنے آتا ہے تو ایک دم پھر گرمی آ جاتی ہے. وہاں یہ درمیانی جو وقفہ ہے ہمارا شفق کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے وہ نہیں. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی, شفق کے معنی کی وجہ سے ذہن میں بات آئی. شفق کا لفظ اسی مادے سے ہے, اس سے اشفق یشفق باب افعال سے آتا ہے, اور اس کے بنیادی معنی ہے کسی کے بارے میں ڈر پیدا ہو جانا کہ اس کو نقصان پہنچے گا. اشفق علی زید, اس کو زید کے بارے میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس کو نقصان پہنچے گا, اسی کو کہتے ہیں شفقت. اسی مادے سے شفقت ہے, فلاں پر اس نے شفقت کی, بنیادی معنی یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس کو ڈر ہوا کہ اس کو نقصان پہنچے گا, لہذا ایسا عمل اختیار کیا کہ اس کی یا تو کمپنسیشن ہو یا بچا لیا جائے اس ڈر سے. اس طرح سے اشفق یشفق میں ڈرنا کے معنی پیدا ہوتے ہیں. اشفق علی فلان, اس کے بارے میں ڈرا, وہ علی کے صلے کے ساتھ آئے گا لازم, اشفق ہو نہیں کہیں گے. اور اشفق یشفق ڈرنا, اور اس کے بعد پھر من آتا ہے تو پھر پیدا ہوتا ہے معنی فلاں چیز سے ڈرا. مثلا اشفق علی زائد اور اشفق من زائد, ان کے معنی الگ الگ ہو جائیں گے. اشفق علی زائد, زائد کے پر شفقت کی. اشفق من زائد, وہ زائد سے ڈر گیا, اس کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا. یہاں آیا ہے من, مشفقون من عذاب ربہم, وہ ڈرنے والے ہیں اپنے رب کے عذاب سے, اپنے پروردگار کے عذاب سے. عذاب کا لفظ پہلے آ چکا ہے, مادہ وغیرہ کی بات بھی ہوئی تھی. تو وہ ڈرنے والے ہیں, عربی میں اسم فاعل ہے, جملہ اسمیہ ہے اور یہ خبر آئی ہے, مگر اردو والے محاورے کی وجہ سے اسم فاعل کا ترجمہ فعل مضارع کی طرح کر دیتے ہیں. یہاں انہوں نے ترجمہ کیا عذاب سے ڈرتے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں. بلکہ جب مشفقون آئے تو اس میں ایک عادت کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈرنا گویا کہ مسلسل ہے ان کے ہاں. فعل ہو تو اس میں مسلسل کا مفہوم نہیں ہوتا. اگر یہ ہوتا یشفقون تو اس میں یہ نہ ہوتا, کسی ایک خاص وقت میں ڈر لینا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. لیکن مشفقون میں گویا کہ یہ اشفاق یا یہ ڈر ان کے اندر موجود ہے. اس لیے اگر ترجمہ کیا گیا ہے, کسی نے کیا ہے, ڈرتے رہتے ہیں تو وہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے. ڈرنے والے تو خیر اسم فاعل ہے ہی. ان عذاب ربہم غیر مأمون, بے شک ان کے رب کا عذاب. ان اور عذاب ربہم پوری ترکیب ان کا اسم ہے, عذاب نصب میں آیا ہے. غیر مأمون, مأمون کا لفظ ہے امینہ یا منو سے اسم مفعول. امینہ کا ایک معنی ہے اس سے بے فکر ہوا, اور یہ معنی بھی ہے بنتا ہے امنہ کا, بلکہ کہ اس کو امن دیا. اس لحاظ سے آمن وہ ہے جو امن دیتا ہے, اور مأمون وہ ہے جس کو امن دیا گیا, جو بے فکر کر دیا گیا. اب یہاں مأمون کا معنی ہے گویا کہ جس کے بارے میں بھروسہ ہو, اور یوں غیر مأمون اس کے الٹ ہوا. یعنی اگر مأمون وہ تھا جس کو بے فکر کر دیا گیا ہو, تو غیر مأمون وہ ہے جس میں جس کو فکر سے خالی نہیں رکھا گیا, یہ معنی ہوگا. تو غیر مأمون وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا خوف دل میں نہ رکھا جائے, یہ معنی بنے گا. اگر مأمون ہوتا تو پھر تھا کہ اس میں امن کا ایک پہلو ہے اور بے فکر ہونے کا پہلو کر لے. غیر مأمون وہ ایسی چیز ہے جو بے فکر نہیں چھوڑی گئی. لفظی ترجمہ تو کچھ یوں بنتا ہے, اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا عذاب سے کسی کو نڈر نہ ہونا چاہیے. دیکھیے یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے, اگر یوں ہوتا تو پھر ہوتا ہم لا یأمنون عذاب ربہم, بلکہ کسی کو نڈر نہ ہونا چاہیے تو پھر غائب کا امر ہونا چاہیے. لا یأمن احد عذاب ربہ, پھر تو یوں ہونا چاہیے تھا لفظ, کسی کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے اپنے رب کے عذاب سے. اب ترجمہ اس طرح کیا ہے, لیکن عربی عبارت میں ہے کہ ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس کے فکر اور اندیشہ ہی نہ کیا جائے, وہ کسی وقت کسی پر آ سکتا ہے. اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل امن میں ہوں, بے فکر ہوں, مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو اس یہ مفہوم کہ وہ عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکر ہویا جائے. اصل تو عذاب کو غیر مأمون کہا ہے, وہ جو ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اندیشہ ہی کوئی نہیں, تو عذاب ایسی چیز نہیں ہے, اسی کا مفہوم کیا ہے.
کہ
بے خوف ہونے کی چیز, مأمون کا معنی ہوا نا وہ جس کو بے خوف کر دیا گیا, غیر مأمون جو ایسا نہیں ہے, بے خوف نہیں کیا گیا, یعنی عذاب کو بے خوف نہیں کیا گیا, یعنی اس کو ایسا نہیں بنایا گیا کہ اس کا خوف نہ کرے, بے خوف ہونے کی چیز کر لے. بہرحال یہ جو ترجمہ ہے کسی کو نڈر نہ ہونا چاہیے, یہ وہ بے فکر ہونا, نڈر ہونا اس سینس میں, چونکہ امن یا امنوں کا معنی یہی ہے, قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی تدبیروں سے نڈر ہو جاتے ہیں وہ جو نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں، وہی بے فکر ہوتے ہیں اللہ کے عذاب، اللہ کی سزا، اللہ کی گرفت سے نڈر نہیں ہونا چاہیے. نڈر ہندی کا لفظ ہے جس میں ڈر نہ ہو، وہی بے فکر کا معنی ہے. نڈر بہت اچھا ہندی لفظ ہے جو اس مفہوم کو ظاہر کرتا ہے. والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ آیتیں آگے جو آ رہی ہیں یہ بالکل وہی ہیں جو پہلے سورۃ المومنون میں گزر گئی ہیں، یہی اس سے پہلی سابقہ عبارت میں سورۃ المومنون میں. وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، کرتے ہیں، یہاں بھی ترجمہ اسی طرح کیا گیا ہے. یہ اردو محاورے کی مجبوری ہے کہ اسم فاعل کا ترجمہ فعل مضارع کی طرح کرنا پڑتا ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں جوروں پر اور جو ان کے اپنے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہوئے یعنی باندھیوں پر. یہاں انہوں نے اپنے ہاتھ کے مال سے یہ کیا ہے، اور ادھر انہوں نے ترجمہ انہوں نے کیا تھا اپنے ہاتھ کے مال باندھیوں پر. یہاں باندھیوں کا مال لفظ چھوٹ گیا ہے کتابت میں، شاید مراد باندھیا ہے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. وہ ہے وہ جو کہ ملامت نہیں کیے گئے، جیسے اوپر آیا نا غیر و معمون، جس کو ڈر سے خالی کر دیا گیا، اسی طرح سے غیر و معلومین جن کو ملامت سے خالی کر دیا گیا، یعنی جن پر ملامت نہیں کی گئی. کیونکہ ملوم اسم مفعول ہے، جیسے معمون اسم مفعول تھا. ملوم جس کو ملامت کی گئی، غیر و ملومین جن کو ملامت نہ کی گئی. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جس نے تلاش کیا اس کے پرے یعنی ان مقرر چیزوں کے علاوہ، تو اولئک هم العادون، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے. ادا یادو کے میں نے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. والذین، یہ اپنے اپنے جو سیکس کا کنٹرول ہے، یہ بھی انسانی کردار کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، آخرت وغیرہ، وہ تو ایمان کے بنیادی حصے ہیں، تو یہ ایمان کا حصہ بھی ہے اور انسانی کردار کا بھی، مسلمان کے کردار کا بھی، کہ وہ اپنے سیکس پر قابو پاتا ہے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، یہ بھی معاملات سے متعلق ہیں امور، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگاہ داشت کرنے والے ہیں، یہی لفظ پہلے گزر چکے ہیں. اب دیکھیے ترجمہ کرتے وقت، حالانکہ ایک ہی آدمی کا ترجمہ ہے، لیکن یہ نہیں یاد رہتا کہ میں فلاں جگہ کیا ترجمہ کرایا تھا اور یہاں کیا کیا. وہ اصل سینس تو سامنے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری جگہ دوسرے لفظ آ جائے. اس کا ہمیں تجربہ ہو رہا ہے، اس میں جو مضمون لکھ رہے ہیں یا کتاب لکھ رہے ہیں، کہ وہ پھر دوسری جگہ پھر ذہن میں نہیں رہتا. اب دیکھیے پہلے یہ تو آپ کے سامنے ہے نا، وہاں یہی لفظ ہیں والذین هم لأمانات وعهدهم راعون، وہاں ترجمہ کیا جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں، اور یہاں کیا ہے کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے قول کو نباہتے ہیں. بات ایک ہی ہے، وہاں نباہنے سے ترجمہ کیا. اصل راعون کا معنی ہے توجہ دینے والے، دھیان کرنے والے، جیسے چرواہا اپنے ریوڑ پر توجہ دیتا ہے. رعا یا رعا کا معنی تو وہی ہوتا ہے، رعایت میں نے توجہ، عنایت، تو اس کو یہاں کر لیا ہے، نباہتے ہیں. اور بلکہ یہ نباہنا قول کے ساتھ زیادہ موضوع ہے، قول نباہنا، امانت کو نباہنا بھی شاید اردو محاورے میں کہیں. اور وہاں کیا امانتوں اور اپنے بار سے خبردار ہیں، یعنی غافل نہیں ہیں. دونوں ترجمے اپنی جگہ ٹھیک ہیں، کیونکہ رہا یا رہا کا معنی بنیادی ہے توجہ دینا، خیال رکھنا. والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہ لفظ یہاں زائد آیا ہے، پچھلے میں یہ نہیں تھا. جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، یہاں ایک لفظ آیا ہے قائم، جو کہ قام یقوم کا اسم فاعل ہے، قام میں نے کھڑا ہوا، لیکن قام بے جب آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر ڈٹ جانا. قام بے قضا و قضا، وہ کھڑا ہو گیا اس معاملے پر، یعنی اس کو اس نے اپنے ذمے لیا، اس کو نباہ کیا. قام بالواجب، اس نے ڈیوٹی ادا کی. بے کا صلہ اس طرح آتا ہے. اب یہاں ہے قائمون بے شہاداتہم، شہادت ان کی جمع ہے شہادات، گواہیاں اس کا ترجمہ ہوگا. وہ اپنی گواہیوں پر کھڑے ہونے والے ہیں، یعنی اس کو یہاں بھی معنی وہی ہوگا، اس کو نبھانے والے ہیں, اس کا حق ادا کرنے والے ہیں, اس سے پھر جانے والے نہیں, اس پر ڈٹ جانے والے ہیں. اپنی گواہیوں پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے سیدھے ہیں, ٹھیک طریقے سے کھڑے ہونے والے ہیں, اور یہاں بھی میں نا حق ادا کرنے کا اصل بنتا ہے. مولانا اشرف علی صاحب نے کیا کیا, ٹھیک ٹھیک ادا کرنا, وہی معنی عربی میں قام بے واجب ہی, اس آدمی نے اپنی ڈیوٹی ادا کی, ٹھیک ٹھیک ادا کی, قام بے کا یہ معنی ہوتا ہے. تو شہادہ یعنی الذین ہم یقومون بشہاداتہم, کیونکہ ثلاثی مجرد کا مصدر تو یہی بنے گا, اور وہی یقومون کے لیے اسم فاعل آیا ہے, جو اپنی گواہیوں پر کھڑے ہوتے ہیں یعنی اس پہ اس کا حق ادا کرتے ہیں. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ لوگ جو اپنی نماز پر حفاظت کرنے والے ہیں. نماز پر حفاظت کرنا اصل میں نہیں ہوتا محاورہ, عربی میں حفظہ کا تو مفعول ہوتا ہے, مثلا حفظ فلان, جیسے اوپر آیا ہے لفروج محافظون, حفظہ اس نے اس کی حفاظت کی, اور حافظہ علا آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں مسلسل حفاظت کرنا, دوامی حفاظت, محافظت, اور خصوصاً جب علا کا صلہ ہے تو حافظ علا قضا و قضا, اس نے اس بات کی بڑی حفاظت کی, یعنی اس کا باقاعدہ عمل ظاہر کرتا ہے یہ محافظت. تو یہاں بھی انہوں نے کر دیا خبردار ہے, اصل معنی ہے وہ حفاظت کرتے ہیں, ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں. یہ محافظت کے اندر میں نے جب علا کا صلہ تو یہی معنی پیدا ہو جاتا ہے, حافظ علا, داوما علا, واظب علا, اس نے وہ کام ریگولرلی مسلسل پنکچولی کیا. تو اس طرح سے حفاظت جو مسلسل کی اس کی طرف باب مفعلہ اشارہ کرتا ہے. تو آگے وہی لفظ ہے, اپنی نماز پر مسلسل پابند ہیں, اپنی نماز کی مسلسل حفاظت کرنے والے ہیں, وہی لفظ اوپر آیا ہے دائمون, ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور وہی یہاں دوبارہ آیا ہے. اس طرح سے ان اگلی آیتوں میں بھی اور پچھلی میں بھی نماز کی ایک خصوصیت جو خشوع تھی, وہ تو خیر ایک کیفیت ہے, ہر کسی پر تو نہیں یکساں طاری ہوتی, اور ایک آدمی کے جو نیک ہو اس کے بھی اوقات ہوتے ہیں, لیکن نماز کی پابندی وہ ان آیتوں میں زیادہ بار بیان ہوئی ہے. پہلے آیا تھا علی صلواتہم یحافظون, اور اس طرح سے یہاں مسلین کہہ کے بھی اول تو باقاعدہ نماز کی طرف اشارہ ہے, پھر مزید دائمون اور یہ صلاتہم یحافظون, گویا کہ نماز کی مداومت اور حفاظت اور ریگولیرٹی پنکچوئلٹی وہ زیادہ اس پہ زور ہے, چار پانچ دفعہ وہ بات ہوئی ہے. اور نماز میں وہ خاص کیفیت تاری ہونا وہ تو بڑی ایک محمود چیز ہے اور بڑے اعلیٰ چیز ہے, لیکن اس کا شاید ذکر اسی لیے ایک دفعہ ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کے یوں بس کی نہیں ہے کہ کوشش سے حاصل کر لے. اولئک فی جنات مکرمون, یہ صفات جن لوگوں کی بیان ہوئی ہیں, پیچھے آیا تھا کہ وہی ہوں گے جنات الفردوس کے وارث, یہاں آیا ہے اولئک فی جنات مکرمون. اصل مکرمون خبر ہے, عبارت ہے اولئک مکرمون فی جنات, وہ مکرمون ہوں گے باغات میں. مکرمون اکرم یکرم اکرامن سے اس میں مفعول ہے مکرم, اکرم یکرم کا معنی ہوتا ہے عزت کرنا, کسی کی کرامت کا خیال کرنا یا اس کو کرامت دینا, اکرم ہو اس نے اس کی عزت کی, مکرم عزت دینے والا, اور مکرم جس کی عزت کی گئی. تو مکرمون وہ عزت دیے گئے ہیں, فی جنات باغات میں, جنات سے مراد نکرہ ہے, بڑے باغات میں, اعلیٰ قسم کے باغات میں, کیونکہ صرف نکرہ ہو تو اس کے معنی معمولی باغات بھی ہو سکتا ہے, بڑے عظیم باغات بھی ہو سکتا ہے, نکرہ تعظیم اور تحقیر دونوں کے لیے آتا ہے. یہاں عبارت کا تقاضا ہے کہ وہ بڑے عالی شان باغات میں, اہم باغات ہوں گے, ان میں وہ عزت دیے جائیں گے, یعنی ان کو عزت دی جائے گی وہاں. اسی کا ترجمہ کیا ہے وہی لوگ ہیں باغوں میں عزت سے, مکرم کا لفظی میں نا جس کو عزت دی گئی, جس کی تعظیم اور تکریم کی گئی, اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا عزت سے ہوں گے, یعنی عزت سے رہیں گے. باقی رہ گیا باغوں میں, وہ تو لفظی ترجمہ ہے اور اس سے مراد باغات آخرت والے ہیں, اس دنیا کے باغات نہیں ہیں. یوں ان دونوں اقتباسات میں چند خاص اعمال کا ذکر ہے, جس میں نماز زیادہ اہم ہے, زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے, حفاظت شہوت پر قابو کنٹرول کرنے کا ذکر ہے. یہ کردار کے اسی لیے ان کو کہا ہے تعمیر سیرت کی بعض اساسے ہیں. آگے شروع ہوتا ہے سورہ الفرقان کا آخری رکوع. بندہ مومن کی شخصیت کے خد و خال, یہ عنوان انہوں نے رکھا ہے, بہت اچھا ہے عنوان بھی. یہ رکوع اصل میں تو وہ خد و خال تو آگے سے شروع ہوتے ہیں, دو آیتیں پہلی چھوڑ کے, جو اصل مضمون ہے. اور اسی لیے یہ بی اے وغیرہ کے کورس میں جہاں یہ رکھا گیا ہے, اب یہ آپشنل میں ہے اسلامیات میں. یہ سورت فرقان کا جو آخری رکوع ہے یہ بھی آپشنل میں ہے, لیکن وہ اگلی آیت, دو پہلی آیتیں چھوڑ کے باقی رکھا گیا ہے. بہرحال چونکہ رکوع ہے آخری, اس لیے اس پورے کو لے لیا گیا ہے. اور پہلی دو آیتوں کا بھی ایک تعلق ہے, کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی قدرت, اس کا ذکر ہے, اور اسی کے ماتحت انسانی اعمال کو ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے, اور یہ وہ سارا بیان کیا. پہلے جب رب کی عظمت ہی نہیں ہوگی تو آگے باقی اعمال کیا ہوں گے. تو آیت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. تبارک باب تفاعل ہے, اور یہ عجیب فعل ہے کہ باب تفاعل سے بھی اس کے معنی مشارکت والے نہیں ہوتے, بلکہ تبارک کا معنی ہے بڑی برکت والا ہوا. لفظی معنی تو ہونا چاہیے باہم ایک دوسرے کو برکت دی باب تفاعل کی وجہ سے. تو اور برکت کا لفظ جو بیرے کا مادہ ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, ویسے اس کے معنی خود برک یمرکو کے کئی معنی ہے عربی میں. مثلا اونٹ کا بیٹھ جانا برک البعیر, اونٹ بیٹھ گیا. مبرک اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں, اس میں ظرف ہے. عرب میں کئی جگہ ہیں جن کے متعلق یہ کلیم کیا جاتا ہے, مبرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور کی اونٹنی یہاں بیٹھی تھی. لوگ اس کی زیارت وغیرہ کرتے ہیں, اب بھی بعض جگہ ہے. اور باقی چیزوں کو تو جانا دیجیے, خود مسجد نبوی جو ہے وہ مبرک النبی ہے ایک طرح کا, حضور کی اونٹنی اس کے قریب ہی بیٹھی تھی. تو واقعہ اسی ہجرت میں بیان کیا ہوا ہے. تو برک یمرکو کا ایک معنی اونٹ کا کسی جگہ بیٹھ رہنا بھی ہوتا ہے, اس کے معنی غالباً چوڑا ہونا بھی ہوتا ہے, اسی لیے برکا تالاب کو کہتے ہیں. اس سے پھر یہ بارہ کا یو بارے کو برکت دینا کسی کو, شاید برکت میں وہی معنی وسعت دینا, کھلا کرنا رزق کے لحاظ سے یا خیر کے لحاظ سے, وہ معنی ہوتا ہے. اس سے لفظ مبارک آپ نے پڑھا ہے, شجرتن مبارکتن زیتونہ, برکت دیا گیا. باب تفاعل میں آئے تو بظاہر معنی تو ہونا چاہیے تھا ایک دوسرے کو برکت دی, لیکن یہ نہیں ہے. باب تفاعل کا ہوتے ہوئے اس کا معنی یہ نہیں ہے, اس کا معنی برکت والا ہو گیا, برکتوں والا ہو گیا. یہاں یہی مفہوم ہے, تبارک الذی, بڑی برکتوں والا ہو گیا وہ جو کہ. تبارک کا انہوں نے کیا ترجمہ کیا, برکت والا,
بڑی برکت ہے اس کی.
نہیں, وہ تو ترجمہ ادھر ہے. اب مولانا اشرف علی صاحب نے کیا کیا ہے, برکت ہی کیا ہوگا, کیونکہ برکت کا
وہ ذات بہت عالی شان ہے.
عالی شان ہے, عالی شان تو خیر وہ تعالی کا معنی بنتا ہے. دیکھیے تعالی بھی باب تفاعل ہی سے ہے نا, ہم عام کہتے ہیں نا اللہ تعالی, تو تعالی کا اصل فاعل جو ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ پہلے کہتے ہیں, اب تعالی فعل بعد میں لگاتے ہیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یوں تو کوئی نہیں مانا اللہ تعالی, اللہ اونچا ہو گیا, علو سے نا. اصل میں ہے تعالی شانہ, تعالی عزہ, تعالی جدہ, وہ محذوف ہوتا ہے. نماز میں ہم پڑھتے ہیں تعالی جدہ کا, بہت اونچی ہو گئی تیری بزرگی, پھر باپ کا آدھا ترجمہ یہی ہوگا کہ وہ بہت بزرگ ہوا اور اس کی شان اونچی ہوئی. تو تعالیٰ کے میں نے شان کہے, تبارہ کے میں نے تو ہے بڑی برکت والا ہوا. تعالیٰ تبارہ کا باب تفاعل سے ہے, اور میں نے ان میں مشارکت کا نہیں ہوتا. تبارک الذی, بڑی برکت والا ہے, لفظی ترجمہ ہے بڑی برکت والا ہو گیا وہ جس نے کہ جعل فی السماء بنایا آسمان میں، جعل یجعل بنانا پیدا کرنا مقرر کرنا، یہ سارے معنی جعل کے ہوتے ہیں حسب ضرورت اور حسب موقع، کوئی اردو ترجمہ کیا جا سکتا ہے. جب پیدا کرنا ہو تو پھر جعل کا ایک ہی مفعول ہوتا ہے جب پیدا کرنے کے معنوں میں آئے، اور بنانا کے معنوں میں آئے تو اس کے ہمیشہ دو مفعول ہوتے ہیں. فلاں کو فلاں بنا دیا، جعل زید غنیاً، اس نے زید کو امیر بنا دیا، ان معنوں میں. یہاں جعل اس نے بنائے آسمان میں، اب اس کا معنی پیدا کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے کیونکہ یہاں دو مفعول نہیں آئے. جعل بروجاً، اب ترجمہ تو ہو سکتا ہے پیدا کیے بروج، کیونکہ بروج کس کو بروج بنایا، یا تو یوں ہوتا جعل سما بروجاً، آسمان کو بروج بنا دیا، یہ بھی تو نہیں ہے. اور جعل بروجاً قضا و قضا کے برجوں کو یہ چیز بنا دیا، یہ بھی نہیں ہے. جعل کا دوسرا مفعول یہاں نہیں ہے، اس لیے یہاں پیدا کیا کے معنوں میں جعل آیا ہے، جیسے دوسری جگہ قرآن مجید میں آیا جعل الظلمات والنور، اس نے پیدا کیا اندھیروں اور روشنی کو. تو اس نے آسمان میں بنائے بروج، یہ جعل کا مفعول ہے اور ایک ہی مفعول بیان ہوا ہے بروج. سما کی بات پہلے ہو چکی ہے، سین میم واو مادہ سے سما یسمو، بلند ہونا اونچا ہونا، جس سے لفظ اسم بھی نکلا ہے. سما ون سما ان بنتا ہے، اور اس کے اصل معنی بلندی کے ہیں، حتیٰ کہ چھت کو بھی سما کہتے ہیں، بادل کو بھی سما کہتے ہیں، اور یہ جسے ہم آسمان کہتے ہیں عربی میں اس کے لیے یہی لفظ ہے سما، اس کا ترجمہ سما ہی کیا جاتا ہے. ہندی میں کرے تو آکاش کرے وہ اور بات ہے. بنائے برج، اب اردو میں برج واحد جمع دونوں استعمال ہوتا ہے، میں نے ایک برج دیکھا، میں نے کئی برج دیکھے. آپ اردو میں بروج نہیں استعمال کرتے، اردو میں برج ہی، جیسے ایک مرد آیا کئی مرد آئے، اب مرد واحد جمع ایک طرح استعمال ہوتا ہے. تو یہاں برج ان معنوں میں واحد بمعنی جمع ہے، کیونکہ اردو میں یوں کرنا پڑتا ہے. عربی میں برج کی جمع ہی ہے بروج، خود برج عربی لفظ ہے بے رے جی. اور یہ بارہ جا یب روجو اور بارہ جا یب راجو مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے میں نے شاید ظاہر کرنا بھی ہوں، اور میں نے کل اس کے میں نے دیکھے بھی لیکن اس وقت ذہن میں نہیں ہے. بارہ جا یب روجو، بارہ جا یب راجو، دونوں طرح یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس میں برج اصل میں کہتے ہیں قلعے وغیرہ میں کوئی گول قسم کی جو بلڈنگ ہو حفاظت کے لیے. قلعوں میں عموماً بعض تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک خاص گولائی ہوتی ہے جو اندر سے سپاہی بیٹھ کے لڑتے ہیں، ان کے لیے بنی ہوتی ہے. آپ شاہی قلعے میں دیکھیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک وہ گولائی سی ہوگی. تو وہ جو قلعوں کے انگریزی یورپ وغیرہ کے قلعوں میں زیادہ ہیں، ایک برج سے ٹاور کی قسم کی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ قلعے کے ساتھ ہو یا ہو سکتا ہے قلعے سے الگ کسی جگہ چوکی کی صورت میں بنائی گئی ہو، وہ جو دفاع یا حفاظت کے لیے بلڈنگ جو بالعموم یا گول ہوتی ہے یا چوکور ہوتی ہے، زیادہ تر گول ہوتی ہے، اس کو برج ہی کہتے ہیں، اس کی جمع ہی ہے بروج. اور اس نے آسمان میں کئی برج بنائے. اب یہاں برج سے مراد کیا، وہ عمارت ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کے لیے یہ یاد رہے کہ برج بنیادی طور پر تو وہی معنی ہے. قرآن کریم میں آیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے سیمنٹ کے اور پختہ بنے ہوئے برجوں میں بھی ہوگے تو بھی موت تو آئے گی. وہاں بروج ان معنوں میں آیا ہے، یہاں کیا معنوں میں آیا؟ آسمان میں اس نے کوئی قلعے اور وہ مینار بنائے ہیں. یہ لفظ برج عربی میں فلکیات کی ایک اصطلاح کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ایسٹرانومی کی اصطلاح کے طور پر. پرانے زمانے میں یہ کیا گیا تھا فرض کہ 12 برج ہیں آسمان میں جن میں سے سورج گزرتا ہے، اس کو زوڈیک کی زوڈیک زیڈ او ڈی اے آئی سی سے لکھا جاتا ہے، اس کے گویا کے برج مانا جاتا ہے. یہ اسی پر ایسٹرالوجی بیس کرتی ہے، یا باوجود اس علم کے اور اتنی پڑھائی کے اب آپ دیکھیں کہ بازار میں ہوروسکوپ اتنے ملتے ہیں, جی آپ کس برج میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی بیوی کیسی ہوگی اور آپ کو میاں کیسا ملے گا اور یہ وہ سب کچھ, یہ کتابیں عام ملتی ہیں اور اتنی عام ہیں کہ وہ بعض دفعہ میری شاید ایک بچی کا جو وہ پیدائش کا دن ہے وہ کہیں بنتا ہے میزان لبرا, تو اس کی ایک سہیلی نے اسے تحفہ دیا, وہ ایک چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس ہے ترازو بنی ہوئی ہے, میں نے کہا یہ اس نے کیوں دیے, کہنے لگے میری پیدائش کے لحاظ سے اس نے خیال کر کے دیا کہ تمہارا برج جو ہے وہ میزان ہے. تو وہ 12 برج گنے جاتے ہیں, اور اصل میں جو سورج کے 365 دن لگتے ہیں نا وہ ایک دائرے سے سورج گزرتا ہے. اب بات تو یہ ہے کہ زمین گزرتی ہے, لیکن وہ جس لکیر میں وہ سورج کے سامنے سے گزرتی چلی جاتی ہے وہ جو 365 دن میں پورا ہوتا ہے, وہ جو ایک لائن آتی ہے مدار, اس کے دراصل 12 حصے کر لیے گئے ہیں اور اسی سے 12 مہینے نکلے ہیں کہ یہاں ہوگا سورج اور پھر یہاں ہوگا یہاں ہوگا یہاں ہوگا. چنانچہ وہ مدار جو فلکیات والوں کا وہ میرے خیال میں 15 مارچ یا 12 مارچ سے شروع ہوتا ہے اصل میں. چنانچہ یہ جو اسٹرالوجی ناٹ اسٹرانومی, اسٹرانومی تو ایک سائنس ہے نا, وہ تو چاند سورج ان کی حرکتوں وغیرہ سے ڈیل کرتی ہے, یہ تو اسٹرالوجی ایک گپ شپ ہی ہے بس یوں ہی جاہل بنانے کے لیے چلا لیا ہے, خواص ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو وہ کہیں 15 مارچ سے شروع ہوتا ہے, پھر 15 اپریل, اور اس طرح 15 اپریل سے 15 مئی, اور یہ لگ بھگ ڈیٹ چلتی ہے یعنی انگریزی مہینوں کے حساب سے. تو اصل نوروز وہ وہاں سے بہار کا موسم شروع کرتے ہیں. چنانچہ ایران میں جو نوروز ہوتا ہے پہلے مہینہ بہار کا, اور وہاں ایران کا بڑے قومی جشن ہوتا ہے سنا, 10 دن چھٹی رہتی ہے, وہ نوروز ہوتا ہے, وہ اسلام سے پہلے ان کا بڑا ایک تہوار تھا, پھر بعد میں ان کے شاعروں وغیرہ نے لکھا ہے. تو ان میں وہ 15 مارچ سے یعنی شروع ہوتا ہے, ان کے اپنے مہینے ہیں اردی بہشت بہمن اور یہ وہ, ان کے ایرانیوں کے اپنے نام ہیں ان مہینوں کے, ادھر یہ چاند کے مہینے تو اور ہیں نا. تو وہ جو 12 مہینوں کے وہ برج ہیں جن میں جی یہ کچھوا ہے یا بچھو ہے یا ترازو ہے یا کچھ وہ یونانیوں کے نام چلے آتے ہیں انہیں کا پھر وہ عربی میں ترجمہ ہوا تو عقرب اور جوزا اور میزان اور یہ وہ, ان کو ایک ایک اس کو برج کہا جاتا ہے, اور وہ اصل میں کنسٹلیشنز ہوتی ہیں ستاروں کی. وہ جو آسمان میں ہمیں ستارے نظر آتے ہیں نا, ان پہ ان لوگوں نے غور کیا کہ یہ اس موسم میں یہ ستارہ سامنے آتا ہے, اب سورج اس میں حرکت کر رہا ہے اور کچھ دنوں بعد آگے چلا جائے گا, ان ستاروں میں کوئی رد و بدل ہوتا رہتا ہے, ان ستاروں کو دیکھ کر غور سے یار یہ تو ایسے ہے جیسے شیر بیٹھا ہو, یوں ہی 4 ستاروں کو کہا کہ یہ اس کا سر بنتا ہے یہ اس کی دم بنتی ہے, یعنی اگر لکیریں یوں کر دے تو وہ شکل بنتی ہے, کہا کہ یہ اب شیر ہو گیا ہے کوئی ترازو بن گیا ہے. تو وہ جو ستاروں کی کنسٹلیشنز ہیں وہ ستاروں کے مجموعے ہیں جن کو وہ 12 برجوں کا نام دیا گیا ہے. یہاں برج سے مراد وہ ہے 12 برج جو سورج کی 12 منازل ہے, ہر مہینے وہ جس عرصے سے گزرتا ہے اس پیریڈ کا نام اس مدت کا نام ایک رکھا گیا ہے اس کو برج کہا گیا ہے, اور یہ فلکیات کی اصطلاح ہے, ہمارے ترجمے والوں نے وہی ترجمہ کیا ہے. آسمان میں وہ برج بنا ہے یعنی 12 برج جو کہ پکی چیز ہے, دائمی اسٹرانومی کی آبزرویشن پہ وہ بیس کرتی ہے, آگے اس کے جو خواص وغیرہ ہیں وہ کسی آبزرویشن پہ ہے یا نہیں وہ کوئی سائنٹیفک چیز نہیں ہے, لیکن وہ کہ ستارے اور ان کی شکل اور ان کی حرکات وہ تو ایک باقاعدہ ایک فینومنا ہے. تو وہ برج مراد لیے گئے. اچھا یہ ستارے بنائے یعنی ستاروں کے مجموعہ, انگریزی میں اسے کہتے ہیں کنسٹلیشن, ستاروں کا ایک مجموعہ 5, 10, 6, 7 ستارے ہیں جو ایک خاص شیپ بناتے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو, اور بنانے کی کوشش کریں جی یہ یوں ملائیں, یہ تو مگر مچھ بنتا نظر آتا ہے, یہ تو کچھوا بنتا نظر آتا ہے, وہ ستارے تو اپنی جگہ ہیں لیکن ملا لینے سے اس طرح بن جاتا ہے. تو ستارے بنائے اس لیے کیا ہے کہ یہاں برج سے مراد فلکیات والا برج مراد ہے, وہ دفاع والے جو قلعوں کے برج ہوتے ہیں وہ نہیں مراد. آسمان میں برج بنائے, اور مفہوم یہ ہے کہ ستارے بنائے, مفہوم تو وہی ہے آسمان میں ستارے بنائے, ان کو ایک خاص شکل دی, خاص ان کا ان کو ان کے جو اگر کوئی ان کے حرکات ہیں، سورج جب اس طرح سے آتا ہے تو ایک دائمی حساب سے ہزار ہا سال سے اسی ریگولیرٹی اور پنکچوئلٹی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ قدرت کا کمال ہے کہ اس میں کوئی وہ فرق نہیں آیا. تو اس طرح سے آسمان کے بروج کی طرف اشارہ قرآن کریم میں اور بھی ایک جگہ آیا ہے، یہاں واضح ہے. اس نے یہ بنایا، یعنی ستاروں کی خاص حیات، خاص کیفیت، خاص حرکات، یہ سب اس نے بنائی. یہ ایک تو اس کی قدرت کا نشان یہ ہے. باقی رہ گیا ان ستاروں کے بارے میں علم، تو یہ تو جناب بڑا وسیع علم ہے کہ ستارے کتنے ہیں اور کیا ہیں. وہ بھی ستارے ہیں جن کی لاکھوں سال کے بعد زمین پر روشنی پہنچتی ہے. جب زمین پہ روشنی پہنچتی ہے اور ہمیں نظر آتا ہے وہ ستارہ، تو اصل وہ مٹ مٹا چکا ہوتا ہے. اور روشنی کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہے. اس طرح تیز رفتار چلنے والی 186,000 میل پر سیکنڈ، اور وہ آئے ہزاروں برسوں میں. تو سائنس والے اسی لیے سارے سالے نور استعمال کرتے ہیں. ان کا گز جو ہے ناپنے کا وہ لائٹ ایئر ہوتا ہے، یعنی 186,000 میل پر سیکنڈ کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں 60 منٹ میں کہاں پہنچی بات، 1 گھنٹے میں کہاں پہنچی، پھر 24 گھنٹوں میں کہاں پہنچی، پھر 365 دنوں میں کہاں پہنچی. یہ اگر لگائیں تو یہ تو کہیں پتہ نہیں 10 یا 15 فگرز کا کوئی ہنسا بن جائے شاید. اور یہ بنتا ہے ایک لائٹ ایئر، ایک سال نور 186,000 پر سیکنڈ چلے، اور پورے ایک سال میں جو فاصلہ طے کریں وہ ایک لائٹ ایئر ہے. اور پھر کائنات اتنی وسیع ہے کہ جو کتابوں میں پڑھا ہے 9 فگرز لکھی ہوئی تھی، یعنی 8009 جا کے پھر 9 کا حصہ، کہ اتنے لائٹ ایئرز اس کائنات کا جو طول عرض معلوم ہوا ہے ابھی تک آلات سے، یہ نہیں کہ اینڈ ہے اس کے بعد، اتنی وسعت تو اس میں معلوم ہوتی ہے. تو اس میں ستارے تو ایک معمولی چیز ہے، لیکن ان کا یہ نظام بنانا واقعی وہ کتنی برکتوں والا ہے اور کتنا عظیم ہے. ایک تو اس کی طرف اشارہ کیا، اور پھر ستاروں کو تو بے شمار حساب ہے. آگے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. میرے خیال میں وقت ہو چکا ہے، یہ پھر کل بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. صدق اللہ العظیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا تک ہم کل ترجمہ وغیرہ کر چکے تھے. آگے ہے وجعل فیها، اور اس نے بنایا اس میں. جعل کی ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس کا اوپر ذکر ہوا ہے الذی جعل فی السماء. فیہا اس میں، ہا کی ضمیر یہاں آسمان کے لیے ہے، بروج کے لیے نہیں ہے. ویسے تو دونوں کی طرف ہو سکتے عبارت کے لحاظ سے، کیونکہ بروج بھی جمع مکسر ہے، اس کے لیے ضمیر ہا مونس آ سکتی ہے. پھر اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ جو برج ہیں ان میں بنایا سورج، اور یہ بات نہیں ہے. اس لیے یہ فیہا سما کے لیے ہے، سما ان مونس سمائی ہے. اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ الف حمزہ آ رہا ہے، وہ الف حمزہ تو فعلاء کے وزن پہ ہوتا ہے، ہمرا او بیوا او، اس میں تنوین ہوتی نہیں، وہ غیر منصرف ہوتا ہے. سما ان مونس سمائی ہے بس، ورنہ اسی طرح کا لفظ ہے ما ان، ما ان مذکر ہے، سما ان مونس ہے، اسی لیے اس کی جمع سماوات مونس سالم کی طرح آتی ہے جمع. اور اس نے بنایا اس میں، یعنی آسمان میں، سراجن ایک چراغ، سین رے جیم مادہ سے یہ لفظ نکلا ہے. اس کے اور معنی بھی ہوتے ہیں، گھوڑے کی زین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی سراج نہیں سرج، اور سراج اس کو کہتے ہیں جو زین ساز ہوتا ہے، زینے بناتا ہے. تو ہمارے ہاں جنگ میں وہ ایک قومی کہیے شیعہ تھے، سراز کہلاتے تھے. اب تو وہ ملازمت وغیرہ میں آ گئے ہیں، لیکن وہ کس زمانے میں یہی زینے بناتے تھے گھوڑوں کی. تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ سراج سے بگڑ کے لفظ سراز بن گیا. ہمارے ہاں اس طرح سے لفظ چلتے ہیں. تو سراج کے معنی ہیں لیمپ یا چراغ. اس کے لیے آپ نے مصباح بھی لفظ پڑھا ہے. الگ الگ پہلوؤں سے ہوتا ہے. یہ سراج روشنی کے اعتبار سے ہے, وہ بھی مصباح, اس میں اعلیٰ کے وزن پر ایک طرح سے آیا ہے. مصباح بھی کہتے ہیں, سراج بھی کہتے ہیں چراغ کو. تو سراجن ایک بڑا لیمپ, ایک بڑا چراغ بنایا. بڑا کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں سراجن کے نکرہ ہونے کی وجہ سے, اور اس سے مراد ہے سورج. دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے سراجن وہاجن, بڑی ہی چمک والا سورج, جیسے کہ بھڑک رہا ہو روشنی سے. وقمرم منیرن, یہ قمرن جعل کا اسی طرح مفعول ہے جیسے سراجن ہے, واو سے عطف کیا ہوا ہے. اور ایک چاند بنایا, قمرن چاند. منیرن انار یونیرو انارتن, کہ میں نے ہے روشن کرنا. مادہ نون واو رے, باب افعال. انار یونیرو, انور یونیرو سے بنے گا. انارتن, اور اس سے اسم فائل بنے گا منیرون, جو کہ دراصل منورون مفعلون کا وزن ہے. اور اس کے معنی بنیں گے نور دینے والا, روشنی دینے والا. قمرم منیرن صفت موصوف ہے, اور بنایا اس نے ایک چاند روشنی دینے والا. انہوں نے کیا, اجالا کرنے والا, وہی مراد ہے, روشنی دینے والا, اجالا کرنے والا, نور پھیلانے والا. تو چاند اور سورج کی طرف اشارہ ہے, جو اللہ کی قدرت کے بہت بڑے نشانات ہیں. بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جن لوگوں نے غیر اللہ طاقتوں کی عبادت کی ہے, ان میں سے غالباً جو لوگ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ سورج کو دیوتا مانا اور سورج کی پوجا کی, باقی بتوں پتھروں وغیرہ کے نسبت ان کی سوچ کہیں بلند تھی. کیونکہ انہوں نے غالباً یہ دیکھا کہ اس دنیا میں زندگی کا سرچشمہ سورج ہی ہے. سورج نہ ہو تو یہاں کوئی زندگی نہ ہو, نہ پھل ہو, نہ نباتات ہو, نہ کچھ بھی نہ ہو. تو جو زندگی کا اتنا بڑا منبع ہے, اس کو پھر دیوتا سمجھ کے اس کی پوجا کی. اور قرآن کریم نے یہ کہا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اس آیت میں ویسے سجدہ بھی ہے کہ چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو, سجدہ کرو اس کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. یعنی ٹھیک ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے عجیب و غریب سورج میں, اور وہ ساری زندگی کا سرچشمہ ہے, لیکن اس کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہے نا. تو جس نے اس کو پیدا کیا ہے پھر اصل عبادت کے لائق تو وہ ہے. تو اس طرح سے چاند اور سورج, جو کہ بہت بڑا عجیب فنومنا ہے اس کائنات میں, اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ایک ذات ہے جس نے ان دونوں کو بنایا ہے, جو ان کا بنانے والا ہے. اس کی عظمت کا اندازہ اس سے کرو. وَهُوَ الَّذِي, اور وہ ہے. وَهُوَ, اور وہ. الَّذِي, وہ ہے جو کہ, یا جس نے کہ, جعل, بنایا, مقرر کیا. یہاں جعل بنایا بھی کر سکتے ہیں, مقرر کیا بھی کر سکتے ہیں. خلق کے معنوں میں نہیں ہے, دو مفعول آ رہے ہیں. جعل اللیل والنہار, اس نے بنایا رات اور دن کو. لیل اور نہار کے مادہ وغیرہ پہ پہلے بات ہو چکی ہے, ان فی اختلاف اللیل والنہار والی آیت میں. رات اور دن کو بنایا خلفتاً, ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. خے لام فے مادہ خلف یخلف, کہ میں نے پیچھے آنا بھی ہوتا ہے, پیچھے چھوڑنا بھی ہوتا ہے کسی کو. خلف اولاد کے لیے بھی آتا ہے, اور خلیفہ کا لفظ پیچھے آنے والے کے لیے ہے. خلف ان, کہ میں نے بھی پیچھے آنے والا ہی ہوتا ہے, اور وہ کسی چیز پر بھی اپلائی کرتا ہے. یعنی خلفتن کا معنی ہے جعل خلفن منہا, وہ دوسرے کا خلف بنایا ایک کو دوسرے کا. اور اس طرح خلفتن کے معنی ہیں پیچھے آنے والا, ایک کے بعد دوسرا جو آ رہا ہو. عربی میں یہ جو ہم بعض دفعہ کوئی کھیت وغیرہ کاٹتے ہیں اور پھر جو اگتا ہے دوبارہ, بعض ہوتے ہیں نا برسیم وغیرہ, بعض درختوں کو کاٹ دیں پھر نیچے سے جڑ سے شاخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ جو شاخیں نکلتی ہیں یا دوبارہ آتا ہے وہ چارہ برسیم وغیرہ, اس کو بھی عربی میں خلفتان نہیں کہتے ہیں, کیونکہ وہ پہلے کے بعد پیچھے فوراً وہ آتا ہے. اور مثلاً ذہبو یا مشو خلفتان, وہ آدمی ایک دوسرے کے آگے پیچھے آئے, اس کا معنی یہ ہے کہ ایک جا رہا تھا دوسرا آ رہا تھا. مشو خلفتان, وہ اس طرح چلے کہ ایک دوسرے کا خلفن تھا, ایک جا رہا تھا ایک آ رہا تھا. اس طرح سے یہاں خلفتان حال ہے, حال نہیں ہے, بلکہ جعل کا دوسرا مفعول ہے. اگر جعل کے دو مفعول نہ ہوتے تو پھر ہم اسے حال بھی کہہ سکتے تھے. دن اور رات کو بنایا ایک دوسرے کے لیے خلفا, ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. اب خلفتن واحد استعمال ہوا ہے, ورنہ خلفتین ہونا چاہیے تھا کہ وہ دن رات ہیں. اس واحد اس لیے آیا ہے کہ ہر ایک دوسرے کا خلفا ہے, رات کے پیچھے دن, دن کے پیچھے رات آتی ہے, اس لیے اسے واحد کا آیا ہے. جعل اللیل والنہار خلفتن, اس نے دن اور رات کو بنایا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا, یوں ترجمہ ہم کریں گے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے بدلنے والے, مراد ہوئی ہے جو اختلاف اللیل والنہار میں مانا تھا نا, دن رات کا ایک دوسرے کے, ایک کا جانا دوسرے کا آنا, وہی مانا یہاں خلفتن کا ہے. لمن ارادا, یہ دن اور رات کو بنانا. اب دن اور رات بذات خود عجیب چیز ہے, لائٹ اور جو ڈارکنیس ہے, روشنی اور نور, اور اس کی گردش اور اس کے دن اور یہ وہ. تو یہ اب آپ کہتے ہیں کہ جی دن رات کا کیا ہے, یہ سورج کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, پھر سورج کی اس حرکت کو ریگولیٹ کس نے کیا ہے. اس طرح سے آگے چلے تو اصل خالق مالک تک پہنچیں گے. تو اس نے دن اور رات کے اس فینامنا کو بنایا اس طرح سے کہ دن کے بعد رات, رات کے بعد دن آتا ہے. اور اصل میں تو اس میں اس گردش کی طرف اشارہ ہے جو زمین گردش کر رہی ہے, کیونکہ اسی کے نتیجے میں دن رات پیدا ہوتا ہے نا. زمین کو اس طرح سے حرکت کس نے دی ہے کہ وہ ٹھیک 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے, اور ہزارہا لاکھوں سال سے وہ کر رہی ہے, کہیں 2 منٹ کا فرق نہیں پڑا. نہیں تو چلتے چلتے ڈھیلی ہو جاتی اب تک کہ بھائی وہ سست رفتار ہو جاتے. یہ کس نے اس کے اندر یہ گردش پیدا کر دی ہے اتنے نظم کے ساتھ کہ جس میں ہزاروں برس گزرنے کے بعد بھی چند منٹوں کا بھی فرق نہیں پڑتا. تو کیا یہ حیرت انگیز چیز نہیں؟ اب علم کی روشنی میں یوں بھی ہے. تو لمن ارادا, یہ اس کے لیے ہے, یہ دن رات کا منظر عجیب, جس نے یہ ارادہ کیا. من اس میں شرط ہے, اور یا شرط نہیں ہے موصول ہی ہے, کیونکہ آگے کے جواب شرط کوئی نہیں ہے.